بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أحبه وصلي على محمد كما أنت أحبه وصلي على محمد كما أنت أحبه وقل بنا ما أنت أحبه فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات قبل احترام دوستو زندگی گاڑی چلتے چلتے آخر کار روکی جائے گی کتنا عرصہ چلے گی اور کتنا عرصہ تک سلسلہ نظام چلتا رہے گا یہاں ہر شخص سوار ہار گیا اور یہاں کا ہر ہارنے والا کبھی جیت گیا کبھی ہار گیا کیونکہ جو جیتنے والے ہیں دنیا کے اعتبار سے موت انہیں ہرا دے گی اور وہ اعلان کرتے ہوئے جاتے ہیں. ہر جنازہ تیز چلتا ہے, لوگ کہتے ہیں آہستہ چلو آہستہ چلو آہستہ چلو, جنازہ اور تیز ہو جاتا ہے. آہستہ چلنے والے تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں, تیز چلنے والے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ انسان اپنی اگر بھولی ہوئی منزل کو پالے تو بہت تیز ہو جاتا ہے, کیونکہ میت اپنی بھولی ہوئی منزل کو پا لیتا ہے اور اس کی بھولی ہوئی منزل آخرت ہے. ہم سارے کے سارے آخرت والے ہیں, ہم سارے قبر والے ہیں, ہم سارے موت والے ہیں. دنیا والے ہم نہیں ہیں, دنیا ہمارا مقصد نہیں, ضرورت ضرور ہے. دنیا ہمارا مقصد نہیں, ضرورت ضرور ہے. جس کا آخرت پہ یقین نہیں, جس کا موت پہ یقین نہیں, دنیا اس کی ضرورت ہے, دنیا اس کی چاہت ہے, دنیا اس کی لذت ہے, دنیا اس کا سرور ہے, دنیا اس کا مزہ ہے, اور وہ دنیا کے لیے ہے اور دنیا اس کے لیے. آخرت جس کا مقصد نہیں, اور آخرت جس کا مقصد ہے وہ دنیا میں ہے. دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار میں. وہ دنیا کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ ایک راہی مسافر کو کسی راستے کی, کسی سامان کی, کچھ کھانے پینے کی ضروریات ضرور ہوتی ہیں, لیکن وہ مسافر کبھی اپنا اس کو گھر بنا کے نہیں بیٹھتا. ہم سارے آخرت والے ہیں. جو آخرت کو سامنے رکھ کے چلتا ہے وہ اللہ جل شانہ کو یاد رکھتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ایک نعمت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ نعمت ہے تسلیم اور رضا. حالات جو بھی آ جائیں, مشکلات جو بھی آئیں اور پریشانیاں جو بھی آئیں, یا اللہ یہ تیری طرف سے ہیں, ان للہ و ان الیہ راجعون, یا اللہ یہ تیری طرف سے ہیں, اور میں تیری طرف مزید رجوع کروں گا, میں تیری طرف مزید توجہ کروں گا. سارے حالات اللہ کی طرف سے ہیں, سارے حالات اللہ کی طرف سے ہیں. اور جب انسان پہ کوئی حال آئے, تنگی کا, خشکی کا, پریشانی کا, مشکل کا, مصیبت کا, کوئی بھی مسئلہ آئے, تو انسان کی نظر اللہ کی ذات پہ اٹھ جائے. یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, آخر اس آنے میں میرے اللہ کا منشا کیا ہے, میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے, میرے اللہ کی چاہت کیا ہے, میرا اللہ یہ حالات مجھ پہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ کتے کو پتھر مارے, کتے نے کبھی پتھر کو نہیں کاٹا, کتا مارنے والے کو کاٹتا ہے. اور کتے کو پتا ہے کہ یہ پتھر جو آ رہا, یہ مارنے والے کی طرف سے آ رہا, پتھر کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, بیماری کی کوئی حیثیت نہیں, تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں, بارش مخلوق ہے خالق کے سامنے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, آگ مخلوق ہے بنانے والے کے سامنے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, تنگ دستی یہ اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ چاہے اس کے پاس خزانے ہیں, ایک اینچ سونے کی, ایک چاندے کی, ریشم اور مشک کا گارا اللہ دنیا میں دے سکے, میرا اللہ قادر ہے. ان ساری مصیبتوں کو کہ میرے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں, ان ساری پریشانیوں کی میرے اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ یہ ساری پریشانیاں, یہ ساری مصیبتیں مخلوق ہیں, اللہ نے بنائی ہیں, اللہ کے حکم سے آئی ہیں. میرا اللہ چاہتا ہے مصیبت ٹل جاتی ہے, اور میرا اللہ نہیں چاہتا مصیبت نہیں ٹلتی. پھر سارے حکیم ڈاکٹر, سارے طبیب, سارے معالج, سارے تدبیر اور سارے دانا اکٹھے ہو جائیں, مصیبت کو ٹال نہیں سکتے. جب میرا اللہ چاہتا ہے پھر ککھ سے لکھ ہو جاتا ہے. دنیا کا عقل مند ترین انسان وہ ہے جو میرے رب کی چاہت کو اپنے ساتھ ملوا لے, اللہ کی چاہت کو اپنے ساتھ ملوا لے, وہ دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے, وہ دنیا کا دانا ترین انسان ہے. کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. ہر مصیبت کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے. مصیبت ایسے نہیں آتی, اور مصیبت جانے میں بھی کوئی سبب ہوتا ہے. مصیبت ایسے نہیں جاتی. ہر تدبیر کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. ہم سارے کے سارے ان مصیبتوں کو دور کرنے میں لگ جائیں اور میرا اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو نہیں سکتا. مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, حق کو حاصل کرنے کے لیے مقدمہ کر دیتے ہیں, پھر مقدمہ جیتنے کے لیے تسمی کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر مقدمہ تو کر دیا جج میں, جج کے پاس, عدالت کے پاس, وکیل بھی کھڑا کر دیا, اس کو فیس بھی دی, اور اس کے لیے متعلقہ کاغذات سارے اکٹھے کیے, پھر کہتے ہیں تسمی بتائیں. پھر تسمی کا کیا تعلق؟ معلوم ہوا کہ یہ مقدمات, یہ ساری چیزیں اسباب ہیں. جب تک مسبب الاسباب کو ساتھ نہیں ملائیں گے بات نہیں بنیں گے. اچھا دوا کھا لی, کہتے شفا یابی کے لیے, بہتر سے بہتر معالج کو چیک کرایا, معائنہ کرایا شفا یابی کے لیے, دوا بھی کھائی, اس کی پرہیز بھی کیا, اس کے لیے تدبیر بھی اختیار کی, ساری چیزیں اختیار کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کچھ تسبیح بتائیں, کوئی ذکر بتائیں, کوئی دم بتائیں, کوئی ورد بتائیں, میں یہ کر رہا, یہ کر رہا. کیوں؟ اور آج ایک آپ کو مبارک دیتا ہوں, جو یہ کر رہا وہ مبارک باد کا مستحق ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے, یہ چیزیں ایسی ہیں. جو اس موت کے ساتھ مرے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اچھی موت مرے گا. ایک وہ ہے غیر مسلم جن کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے, سارا کچھ نظام ایسے خود بخود ہو رہا, سارا نظام خود بخود ہو رہا, اور یہ جو کچھ ہو رہا پروسیس آف لائف ہے, زندگی کا نظام ایسا توڑ پھوڑ, اتار چڑھاؤ, کمی بیشی یہ ہوتی رہتی ہے, یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے, یہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. ایک اللہ والے بتانے لگے کہ وہ ایک فلمی اداکار تھا ننا, وہ کہنے لگے کہ میں نے جو ہے ہندوانہ لباس پہنا, انڈیا میں گیا, بڑے بڑے جو ان کے گرو پنڈت ہوتے ہیں ان کا لباس پہنا, بڑی بڑی مالائیں پہنی, بڑے بڑے گھونگرو باندھے, بڑا آسا ڈنڈا لیا اور اس قسم کا وہ گیروی لباس پہنا, اور کہنے لگے میں نے کہا کہ ان کے وہ بڑے بڑے مندر دیکھوں جہاں مسلمان جانا تو بڑی بات, ان کی پرچھائیاں بھی نہیں پڑتی. اپنے دو تین چیلے ساتھ لیے, تھا تو اداکار خود, اور اداکاری اس کے سامنے بس تھی. اب وہ کہنے لگے میں گیا اور ہرے رام کرتے کرتے گیا, انہوں نے کہا کوئی بہت بڑی, کہنے لگے میں نوٹ پھینکتا گیا, اس نوٹ پھینکتا گیا ایک مندر دوسرے کدھر. ایک انہوں نے کہا جی مندر ہے اس میں جو ہے وہ آج تک کوئی نہیں جا سکتا, حتیٰ کہ عام ہندو بھی نہیں جا سکتا, مخصوص ہیں جو ان کے بڑے, صرف وہ ہی جا سکتے ہیں, مخصوص جا سکتے ہیں. اب وہ کہنے لگے میں اس میں گیا, جب میں اس میں گیا تو اندر میں چلا گیا, اب میں نوٹ پھینکتا گیا اور پورا کا پورا وہی روپ دھارا ہوا. اب آگے گیا تو حکم یہ تھا کہ جو یہ جائے گا آگے سونے کی گائے بنی ہوئی تھی اور جاتے ہی اس گائے کو سجدہ کرے گا. اب کہنے لگے مجھے پتا چلا مندر کا جب گیا وہاں کے قوانین پڑھے تو میں اب پریشان سوچتا جا رہا یا اللہ آج تک گناہگار ہوں کبھی زندگی میں کوئی ایک آدھ سجدہ کیا لیکن یہ کام بڑا عجیب ہو گیا. کہنے لگے یہ کیا کروں میں. اب نوٹ بھی پھینکتا جا رہا ہوں کہنے لگے میں نے قدم آہستہ آہستہ کر لیے کہ اس تک پہنچتے پہنچتے کچھ تدبیر لڑاؤں اب اگر سجدہ نہیں کرتا تو پکڑا جاتا ہوں. توہین مندر کا جو ہے وہ اس کے اوپر ایکٹ لگ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی اور ہے. اب وہ کہنے لگے نوٹ پھینکتا گیا بڑی ہاؤ بھگت ہوئی کہ کوئی پاکستان سے کوئی بڑا آیا ہے ہندو کا پنڈت اور پتہ نہیں کیا آیا. اب وہ کہنے لگے جب میں قریب پہنچا نا تو میں نے کہا اللہ اکبر اللہ کو میں نے کہا یا اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں اللہ اکبر اور میں سجدے میں گر گیا. بظاہر ایک چھوٹا سا فکرہ ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس کے اندر حقیقت بھی ہے لطیفہ بھی ہے لیکن آپ اس حقیقت کو اور لطیفے کو اگر پہچانے اس امت کا گیا گزرا فرد بھی اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہے اور اللہ کے نام کی عظمت رکھتا ہے. میں جس بات پہ آپ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ دوائی کھائی ہے کوئی وظیفہ بتا دیں, دوائی کھائی ہے کوئی وظیفہ پڑھ لیا تسبیح پڑھ لی, علاج بھی کیا ہے دعا بھی کی ہے, علاج مقدمہ بھی کیا ہے اپنا حق لینے کے لیے اللہ سے مانگا بھی ہے, یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ کرتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کی ذات عالی کا نام وجود ہے اور میرے اللہ کی چاہت سے سارا نظام چلے گا, چل رہا اور سارا نظام اسی کے حکم سے چلے گا. اور اگر میں اس کی ذات عالی کی طرف رجوع کروں گا اور اپنی توجہ بڑھاؤں گا تو میرا اللہ میرے کام بنا دے گا, میرا اللہ میری مشکل حل کر دے گا. اور اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرے ہاتھ اٹھنے پہ میرا اللہ ترس کھا کے اپنی شفقت رحم اور رحمت کے فیصلے کر دے گا. یہ کوئی تھوڑی نعمت نہیں ہے, تھوڑی نعمت. اور وہ بزرگ فرمانے لگے مجھے کہنے لگا جی آج تک میں نے جمعہ ہی نہیں پڑھا, عید ہی نہیں پڑھی, پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, لیکن دل میں ایک بات ضرور ہے, یہ سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے, یہ جبین اس کے جھکنے کے لیے بنی ہے, یہ جبین صرف اور صرف اللہ کے سامنے ٹک سکتی ہے, جھک سکتی ہے, اللہ کے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتی. ہم سارے کے سارے مسافر ہیں, یہ سفر کی منازل ہیں, یہ سفر کی راہیں ہیں. اس نے ایک دوست کا فون آیا کہ فلاں دوست کے والد فوت ہو گئے. میں فون کیا, میں نے کہا والد فوت ہوئے؟ کہنے لگا ہاں آج ظہر کے بعد جنازہ ہے. میں نے کہا موت کی کیفیت بتائیں. کہنے لگے فجر کی نماز ہمارے ساتھ اکٹھی مسجد میں پڑھی اور فجر کے بعد جو ہے گھر آ گئے, پھر تسبیح لے کے پڑھنا بیٹھ گئے. تو والدہ نے کہا کہ قربانی والی عید قریب ہے, فلاں بستی میں جو ہے وہ ایک بکرا باندھا ہوا ہے تو اس کو لے آئیں, ذرا مہینہ پہلے اس کو کھلا پلائیں تو قربانی کے لیے. تو کہنے لگے ہاں چلیں گے. بس یہ کہا چلیں گے اور خود چل پڑے اور تسبیح ہاتھ سے گر گئی اور وہیں گر گئے اور دیکھا کہ ابا جی تو فوت ہو گئے ہیں. میں نے ان سے کہا مرنا تو تھا, بنی ہوئی چیز نے ٹوٹنا ہی تھا, لیکن ٹوٹی بڑی اچھی, بنی ہوئی چیز نے ٹوٹنا تھا لیکن ٹوٹی بڑی اچھی, ایسے انداز سے ٹوٹی کہ اللہ کو اپنے دوست کی حاضری قبولیت پہ مقام تک پہنچی کہ اللہ کا دوست اللہ کے پاس جا رہا اور اللہ پاک نے اس کی حاضری کو فجر کی نماز اور تسبیح کے ساتھ قبول کر لیا. یہ راہیں ٹوٹنے والی ہیں, یہ راستے ختم ہونے والے ہیں, یہ راہیں ٹوٹنے والی ہیں. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک مائی تھی, خاوند فوت ہو گیا, خاوند فوت ہو گیا اور اس کے سامنے وہ فضیلت تھی کہ جو اپنے خاوند کی جو ہے فوتگی کے بعد اگر شادی نہ کر سکے یا کوئی ایسی تدبیر نہ بن سکے تو اللہ پاک اس کو غازی کا جو ہے ثواب دے گا کہ وہ جہاد کرتی رہی اپنے نفس کے ساتھ. اس نے شادی نہ کی, کچھ حالات ایسے تھے, بیٹے کی تربیت کی, باپ کی غیر موجودگی بیٹے کے اندر بغاوت کا مزاج پیدا ہوا اور بیٹا نافرمانیوں کی طرف چل پڑا. اب ماں کو اس کا فکر کھایا جائے کہ بیٹا نافرمانیوں کی طرف چل پڑا. اب دن رات ماں اس کو سمجھاتی, حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جاتی کہ حضرت اس کو سمجھائیں, یہ اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہو, کچھ ذکر کچھ اعمال, گناہ و معصیت کی زندگی چھوڑ دے. وہ بھی اس کو سمجھاتے رہتے تھے, اس کو سمجھ نہیں آتی تھی. اب سمجھاتے 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 آخر کار وہ توبہ کر لی اس نے, اور جب توبہ کر لی اور پھر اس نے توبہ توڑ دی, شیخ کو اطلاع پہنچی جی اس نے توبہ توڑ دی, بڑا دکھ ہوا کہ ابھی تو توبہ کی تھی پھر اس نے توبہ توڑ لی. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو اس کو پھر توبہ کرو. پھر اس کی ماں پیچھے پڑی رہی, دعائیں بھی کرتی رہی, اس نے پھر توبہ کی. اسی طرح اس نے کئی بار توبہ کی اور کئی بار توبہ اس نے توڑ دی. اب وہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا جوان تھا تو ماں سے کہنے لگا کہ اماں موت کے سائے لگتا ہے منڈلا رہے ہیں اور موت میرے قریب ہے. آپ ایک میرا پیغام حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کے پہنچا دیں اور ان کی خدمت میں ایک بات عرض کر دیں کہ اللہ کے واسطے آ جائیں اور آ کے مجھے توبہ کرا دیں. میں توبہ کرنے کو تیار ہوں, پہلے میں چل کے آیا تھا, اب اس قابل نہیں ہوں, بیماری نے مجھے نچوڑ دیا ہے, جسم میرا لاغر ہو گیا, ٹانگیں میری کمزور ہو گئیں, آنکھیں اندر دھنس گئیں, گال میرے پچک گئے, آواز میری دب گئی, شیخ سے فرمایا مجھے آ کے توبہ کرا دے. ماں گئی, کیلولے کا وقت تھا, شیخ دوپہر کو کچھ کیلولے کے لیے لیٹے ہوئے تھے. اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے نکلے کہ کیا بات ہے, خیریت ہے, حضرت آپ کی خادم ہوں, آپ کی مریدنی ہوں, آپ کی غلام ہوں, آپ سے پوچھ پوچھ کے اللہ کی محبت کی منازل طے کر رہی ہوں, آپ کی اجازت کے بغیر نہیں چلتی, پر یہ ہے کہ میرا بیٹا. فرمانے لگے بیٹے کی بات کیا کرتی ہے, اس نے تو کئی بار توبہ کی قبول اور توبہ توڑ دی, اس نے تو توبہ کو مذاق بنایا ہوا ہے, حضرت آخری وقت ہے اس کا. وہ کہتے ہیں آپ آ کے مجھے توبہ کرا دیں. فرمایا نہیں, وہ پھر جائے گا, جاؤ اس کی توبہ, میں توبہ اس کے لیے نہیں آتا. حضرت وہ کہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا آپ جنازہ پڑھیں, پر میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا. اب یہ غصے میں انہوں نے دروازہ بند کیا, مائی روتی ہوئی گھر آئی, بیٹے کی سانسیں جو ہیں وہ اکھڑ رہی تھیں, سرہانے آ کے بیٹھ گئی اور وہ انتظار میں تھا, آنکھ اس کی ٹک ٹکی بندی ہوئی تھی اور دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا, ابھی شیخ حسن بصری آئیں گے, ابھی ماں ان کو لے کے آئے گی, اللہ کے ساتھ توبہ کروں گا اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے دوستی کروں گا اور اللہ کو اپنا دوست بنا لوں گا. اور اسی کیفیت میں انتظار میں تھا, ماں نے آ کے بتایا کہ ایسے ایسے شیخ کو تو نے بہت ناراض کیا, اللہ والوں کو ناراض تو نے بہت کیا, ہر دفعہ تو نے توبہ توڑی اور ہر توبہ کے بعد تو نے پھر نہیں توبہ کی اور توڑی. تو کہنے لگے اگر وہ نہیں آتے پھر اماں ایک بات کام کر لینا, جب میں مر جاؤں اپنے اس دوپٹے سے سہن میں میری لاش کو ایسے گھسیٹنا جیسے کتے کو گھسیٹتے ہیں اور کہنا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے کتوں جیسی زندگی گزاری تھی, کتا بھی روٹی کھا کے فرما برداری کرتا تھا, یہ رب کی کھا کہ اس نے رب کی فرما برداری نہیں کی, اس نے رب کی نافرمانی کی. اور ماں ایک کام یہ کرنا, مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا, کہیں میری وجہ سے ان کو عذاب نہ ہو, مجھے یہ گھر کے سین کے کسی کونے میں دفن کر دینا. اور ماں میرا کوئی نام اور کتبہ نہ لکھنا, کہیں میں بے نام ہو جاؤں, کہیں تیری میرے نام کی وجہ سے آنے والی نسلوں کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی نافرمان سویا ہوا ہے. اور ماں کسی کو اطلاع نہ کرنا, کہیں میری نافرمانی بڑھ نہ جائے. بس اس قسم کی ندامت کی باتیں, اس طرح کی شرمندگی کی باتیں کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. بس اس کی یوں سانس نکلی اور دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ حسن. حسن کون؟ حسن بصری. آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے لگے بس میں آپ گئی تھی, میں کیلولے میں سویا تو کیلولوں میں اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی, میرے دوست کا تیرے پاس پیغام آیا تھا, تو میرا دوست ہے, ایک میرا دوست تھا جس کا پیغام تیرے پاس آیا, تو نے اسے توبہ بھی نہ کرائی,
تو اس کا جنازہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں، وہ تو میرا دوست تھا۔ بس کہنے لگے، میں اٹھا اور آ کے پوچھا، اس نے کیا کہا تھا؟ کون سا ایسا بات کہی، کون سے ایسے کلمے کہے جس سے اللہ پاک نے اس کو اپنی دوستی میں لے لیا؟ وہ کہنے لگی، بات اصل یہ ہے، اس نے یہ باتیں کہی تھی کہ اماں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، سب سے بڑا مجرم ہوں۔ آپ ایسا کریں، ماں سے کہا کہ مجھے میرے گلے میں دوپٹے سے مجھے گھسیٹنا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، میری قبر کا قصبہ نہ بنانا، مجھے کسی کے بارے میں بتانا میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، کہ میں مجرم ایسا ہوں، میری وجہ سے کوئی اور تکلیف میں، اپنے عذاب میں اکیلا بھگتوں، کسی امت کے اور طبقے کو میری وجہ سے عذاب نہ ہو۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، موت سے پہلے جو اس نے اللہ سے ندامت کی، موت سے پہلے جو اس نے توبہ کی، میرے اللہ کو وہ توبہ پسند آ گئی، میرے اللہ کو وہ ندامت پسند آ گئی، اور میرے اللہ نے اس ندامت اور توبہ کی وجہ سے اس کو معاف کر کے اپنے دوستوں کی فہرست میں اس کو شامل کر دیا، اور فرمانے لگے، آؤ اس کو غسل بھی میں دوں گا، اس کو کفن بھی میں دوں گا، اور اس کا جنازہ بھی میں پڑھوں گا۔ زندگی کی شاہراہوں میں ہم راہوں میں چلتے چلتے کہیں ایسا نہ ہو اٹک جائیں، موت کی خبر نہیں، توبہ کو اپنا دوست بنا لیں، ندامت کو اپنا ساتھی بنا لیں، اور اللہ کے ساتھ وفا کرنا سیکھ لیں۔ کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ آج کا دن میرا آخری دن ہے، آج کا دن میرا آخری دن ہے، اور حفاظت کا نظام صرف اللہ نے اعمال میں رکھا ہے۔ کل کی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے، میں ہر زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ اور خود ہی کہنے لگے، مجھے کل سے یہ بات بڑی لگی ہوئی ہے، کل سے یہ بات بڑی لگی ہوئی ہے، سوچ رہا ہوں۔ ہر آنے والے اپنی کہانی کی داستانیں میرے اوپر نقش کر جاتا ہے، روز میں کہانیاں ہی سنتا ہوں، غم کی داستانیں ہی سنتا ہوں، اور دکھڑے اور بپتا ہی سنتا ہوں۔ کہنے لگے، میرا شعبہ اکاؤنٹس کا ہے، اور اکاؤنٹس کا شعبے میں میرے پاس کیش ہوتی ہے ساری، اور میں ان کو ہر پیسے پیسے کا حساب دیتا ہوں، لیکن 3-4 ہزار ادھر ادھر کر دینا میرے لیے مسئلہ نہیں، میں اسے کہیں نہ کہیں کھپا دیتا ہوں، اور انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، اور وہ میں لے رہا ہوں مسلسل، اور وہ حرام ہے، اور میرا من کہتا ہے، میری زندگی کی ناکامیوں کی وجہ وہی چیز ہے۔ میرا قدم قدم جو کام ناکام ہے، اور قدم قدم پہ ناکامی ہے، اس ناکامی کی وجہ وہ چیز ہے کہ مخلوق کو خبر نہیں، خالق کو خبر ہے، مخلوق کو خبر نہیں، خالق کو خبر ہے، لیکن خالق کو میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ پھر اللہ جل شانہ مجھے ہر شعبے میں ناکام، اور زندگی کا میں پریشان انسان۔ حفاظت کا نظام اللہ کے اوامر میں ہے، حفاظت کا نظام اللہ کے حکم میں ہے، اور حفاظت عافیت کا نظام اللہ پاک کی محبت میں ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں ہے۔ اس کے علاوہ غلامی کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دن رات شیاطین، بلائیں، وبائیں، آفات، پریشانیاں، مسائل، مشکلات ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ جل شانہ کی حفاظت کا نظام نہ ہوتا، یہ ساری مصیبتیں اور بلائیں ہمیں برباد کر جاتی، یہ ساری بلائیں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ مجھے اس دن ایک خاتون کہنے لگی، میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ کوئی مائی آئی ہے، وہ حاملہ تھی، کہتی ہے یہ بچہ مجھے دے دے۔ میں نے کہا میں نہیں دیتی۔ کہنے لگے، خواب سے آنکھ کھل گئی، 2-3 دن میں بیمار رہی، بچہ زہر ہو گیا۔ اس دن خاتون کہنے لگی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مائی آئی ہے، اور اس نے پیٹ پہ زور سے لات ماری ہے میرے، اور دوسرے دن میرا بچہ زہر ہو گیا۔ بظاہر تو خواب ہے، بظاہر تو خواب ہے، تو مجھے وہ یاد آئی، اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمضات الشیطان ان یحضرون، تامت من کل شیطان حامت ومن کل عین لامت۔
یہ لاما ایک بہت بڑا شیطان ہے، ایک بہت بڑا ساما ایک بہت بڑا شیطان ہے. اس کی ایک تعریف ہے پوری کی پوری، یہ مسنون دعا ہے، یہ حفاظت والے اعمال ہیں، یہ مسنون دعائیں حفاظت والے اعمال ہیں. آخر ان مسنون دعاؤں اور حفاظت والے اعمال سے کام کیوں بنتے ہیں؟ کہنے لگا لا علاج میں مرض میں مبتلا تھا، بس میں نے دن رات جو ہے یہ دعا پڑھی ہے، اللہ نے میری مصیبت ختم کر دی، سارے ٹیسٹ کلیئر ہو گئے ہیں. یہ کہاں سے ہوا تھا؟ بتائیں مجھے. یاد رکھیے گا، سے حفاظت صرف اللہ کے امر میں ہے اور حضور سرور کون اسلم کے طریقے میں ہے، صرف اور صرف. میرے پاس، میں آپ کو زندگی کے مشاہدات ہی بتاتا ہوں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا، اکثر میں سوال کرتا ہوں کہ یہاں درس میں آنے سے کیا فائدہ ملا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ایک فائدہ جو سب سے بڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ یہاں آنے سے زندگی کے مشاہدات ملے ہیں، تجربات ملے ہیں، داستانیں اور کہانیاں نہیں ملی. ایک مشاہدہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں آج بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ فیشن، ایک خاتون آئی اپنی بچی کو لے کے اور کہنے لگے اس کو پریشانی ہے. میں نے کہا میں بتا دوں پہلے؟ پھر میں نے کہا، میں نے کہا یہ پریشانی یہ تکلیف، یہ غم، یہ دکھ، یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا ہاں ہاں بالکل آپ نے ٹھیک پہچانا. میں نے کہا اس لیے یہ مرض ایسی تھی کہ اس کی ساری علامات میں نے بتا دی. بچی کے کھلے بال تھے، ہاتھ سے کم بازو تھے اور اس کو عجیب و غریب لباس پہنا ہوا تھا اور ماں خوش تھی کہ میری بچی ایڈوانس ہو گئی، ماڈرن ہو گئی. میں نے کہا فیشن کسی کو راس نہیں آتا. میں نے کہا یہ فیشن جو ہے نا، یہ کسی کو راس آتا ہے، مسلمان کو ویسے راس نہیں آ سکتا. سچ کہہ رہا ہوں، حیرت انگیز مشکلات گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، عجیب و غریب مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور جنات کے جو مسائل شروع ہوتے ہیں، جنات خود بتاتے ہیں. بعض اوقات خواتین مرد بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جنات سامنے آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے ننگے بالوں، ننگے جسم، نیم اوریاں جسم کی وجہ سے ہم ان کے اوپر عاشق اور دیوانے ہو جاتے ہیں. اور پھر جو مسائل شروع ہوتے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے وہ کیا کہانیاں گندی بتاؤں، میرے زبان کہاں میرا ساتھ دے، دل ساتھ دے. اور پھر جو مسائل شروع ہوتے ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر ناکام ہو جاتے ہیں اور گھروں کے اندر جھگڑے اور پریشانیاں اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کملی والی کی زندگی سے دوری ہے. میں نے مجھے کہنے لگا ایک بندہ، کہنے لگا میں آپ کی دعاؤں سے ہر مہینے گیارہویں شریف پکاتا ہوں، ہر سال میلاد کرواتا ہوں. میں کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے. کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تو اگر گیارہویں شریف پکاتا، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو عمل میں لے آتا، اگر میلاد شریف کراتا تو کملی والی کی زندگی اور حضرت فاطمہ کی چادر اپنی بیٹی اور بہو کو اور اپنی بیوی کو اڑواتا. اس چادر کے اندر حیا ہے، اس چادر کے اندر عصمت ہے، اس چادر کے اندر وفا ہے، اس چادر کے اندر حجاب ہے، اس چادر کے اندر حفاظت ہے، نہیں ہے؟ ہاں. میں کہ تو جھوٹ بولتا ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ فیشن رات نہیں آئے گا آپ کو. سارا دن ڈسے وہ میرے پاس آتے ہیں. میں ایک سفر کر رہا تھا، سفر میں ایک فیملی تھی اچھی خاصی، تو وہ اس میں دوسری بوگی میں تھے، میں کسی اور بوگی میں تھا ٹرین کی.
وہ صاحب مجھے جانتے تھے، یہاں 10 میں آتے رہتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے ابھی تو ٹرین میں جلدی ہے جگہ، آپ کی برتھ نمبر کون سی ہے، سیٹ نمبر فلاں فلاں، میں نے بتا دیا. پھر جب ٹرین چلی تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس تشریف لے آئے، بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی میں تو ناکام آدمی ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جا رہا ہوں، کرایہ بھی انہوں نے ادا کیا ہے، آپ کو پتا ہے میرے حالات کیا ہیں، ہم کراچی جا رہے ہیں اور کراچی میں کوئی شادی ہے، اس کا فنکشن ہے. میں نے کہا نہیں آپ تو کامیاب آدمی ہیں، ناکام نہیں. کہنے لگے کیسے کامیاب ہو؟ پھر میں نے کہا تمہیں سکون کی نیند آتی ہے؟ کہنا آتی ہے. میں نے کھانا ہضم ہو جاتا ہے؟ کہنا ہو جاتا ہے. کتنے روٹیاں کھاتے ہو؟ کہنے لگے جی بھر کے کھاتا ہوں. اچھا میں نے کہا کچھ یہ مسائل فراہم پریشانیاں یہ تو نہیں ہوتی؟ کہنے نہیں ہوتی ہیں. پوچھنا گیا میں نے کہا آپ کے ساتھ جو خواتین تھیں، میری ایسی اچانک نظر پڑی تھی، وہ تو ساری کی ساری جو ہے بےچاری فیشن کی ڈسی ہوئی تھی. کہنے لگے میں نے کہا وہ تو پریشان ہوں گے. کہنے لگے نہیں بالکل پریشان نہیں ہے، ان کا یہ مال، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ چیز. اچھا میں نے کہا ان میں سب سے زیادہ فیشن زدہ جو خاتون ہے، یہ چند ٹپس لکھ کے میں دیتا ہوں، یہ ان کے سوال لیا، اس سے جواب لیا جو سب سے زیادہ فیشن. کہنے لگے وہ ہماری فلاں جو ہے وہ ہے، ہماری بیٹی ہے، اپنا بھانجی ہے، وہ وہاں اس کالج میں پڑھتی ہے فلاں میں، وہاں یونیورسٹی میں، وہ سب سے زیادہ ہے، اور وہ ان پیر و فقیروں کو، ان مولویوں کو نہیں مانتی، ان چیزوں کو. میں نے کہا اچھا کرتی ہے. اچھا میں نے کہا ایسا کرو یہ ٹپس جو ہے میں لکھ کے دیتا ہوں کچھ سوال. میں نے کاغذ نکالا، اس میں سے لکھا، سب سے پہلے یہ لکھا میں نے کہا آپ کو سکون کی نیند آتی ہے، دوسرا یہ لکھا آپ ٹینشن، سٹریس، انگزائٹی اس میں مبتلا تو نہیں. میں نے کہا یہ نہ پوچھنا ان سے یہ کہنا کہ میرا ایک فقیر سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں آپ ان مسائل میں مبتلا پریشان ہیں، میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. اور دنیا کی جو تکالیف ہوتی ہے نا، پریشانیوں کی، وہ میں نے لکھ دی. اور میں نے کہا اس کو کہو اس کے ہم سامنے ہاں یا نہ کر دی یا قلم لے جانا، مذاق نہ کرے، یا کراس یا ٹکرا کر دے، جاؤ لے جاؤ. اس سے پہلے میرا یہ تعارف کرانا کہ میں ایک فقیر ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اس طرح ہے. اس نے ایک ایسی بات چلی تو اس نے کہا آپ بہت پریشان ہیں، اور اس طرح اور کچھ اندرونی بیماریاں بھی لکھی میں نے جو بیان نہیں کرتا. میں نے کہا یہ پڑھنا تم نا، اسے دے دینا. تھوڑی دیر کے بعد آیا، وہ کہنے لگا کہ اس میں 90% مسائل اس کے پاس موجود ہیں. میں نے کہا جو 10% ہیں وہ بتا نہیں رہی، کیونکہ آخر عورت کا مزاج ہے عمر چھپانا، بیماری چھپانا، یہ چیزیں اس بیچاری کی مجبوری ہے، وہ کیا کرے. اس لیے خواتین سے اکثر میں جو عمر پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کی صحیح عمر کتنی ہے، لفظ یہ کہتا ہوں، اس کے بعد بھی 2-3 سال کا پھر بھی فرق پڑ جاتا ہے. آپ یقین جانیے جن لوگوں کو آپ خوشحال دیکھ رہے ہیں نا، یہ خوشحال نہیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آپ ترس کھایا کریں، نفرت نہ کیا کریں، برے کی برائی سے نفرت، برے سے نفرت نہ ہو. میں یقین سے کہہ رہا ہوں دنیا کی سب سے زیادہ جو ٹینشن کی ادویات ہیں، ٹرنکولائزر ہیں یا سکون کی ادویات ہیں، وہ ساری کی ساری امریکہ، یورپ میں اور یا بڑی سوسائٹی میں بکتی ہیں. آپ کے وہاں سے مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں وہاں جا کے میڈیکل سٹوروں کا میں نے تجزیہ کیا، پھر یہ میڈیکل جو ریپس ہوتے ہیں میں ان سے بیٹھ کے پوچھتا رہتا ہوں، یا جو ڈاکٹرز ہیں ان سے پوچھتا رہتا ہوں، یا جو یہ بڑی بڑی سوسائٹیاں ہیں، یہ ہمارے جو ایریا ہیں متمول ایریا، جو ہمارے کھاتے پیتے ہیں ایریاز، لاہور کے، کراچی کے، اسلام آباد کے، دوسرے شہروں کے، دوسرے ملکوں کے، ان کے ہاں وہ بکتی ہیں. پھر کیوں بکتی ہیں؟ کیوں بکتی ہیں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ فیشن راس نہیں ہے، اس میں چین ہے ہی نہیں، اس میں سکون ہے ہی نہیں. جو شخص، یاد رکھیے گا، جو شخص زندگی کی ترتیب، جو شخص زندگی کی ترتیب، بھائی آپ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جو شخص زندگی کی ترتیب اللہ کی مدد کے ساتھ چلائے گا، سن لے میری بات کو، جو شخص زندگی کی ترتیب اللہ کی محبت کے ساتھ چلائے گا، اللہ کی قسم وہ پرسکون زندگی گزارے گا.
اللہ اس کے کام بنائے گا، اللہ اس کی مشکل ٹالے گا. طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں. دنیا کے وہ ملک جن میں طلاق کی شرحیں تھیں، اب پاکستان ان ملکوں میں آ رہا ہے. آپ اپنی گلیوں میں دیکھیں، گلیوں کو چھوڑ دیں، رشتہ دار تو ایک دوسرے کے معاملات سمجھتے ہیں نا، اپنی رشتہ داریوں میں چلے جائیں. طلاق کی شرحیں بڑھ رہی ہیں، گھریلو ناچاکی اور جھگڑوں کی شرحیں بڑھ رہی ہیں اور بڑھ گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور میں اس دن ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، ورلڈ کی ایک ریسرچ ہے، خودکشیوں کی شرحیں بڑھنے کی وجہ فقر و فاقہ نہیں، غربت نہیں، علاج نہ ملنا نہیں، تنگ دستی نہیں، گھر نہ ملنا نہیں، نوکری اور جاب نہ ملنا نہیں، خواہشات کا بڑھنا ہے. خودکشیوں کی جو وجہ ہے، اور پکی بات ہے، جن کے پیٹوں پہ دو دو تین تین پتھر بنے ہوئے تھے، آج کا معاشرہ اس سے بھی غریب معاشرہ ہے. آج کا معاشرہ، آج کا فقیر، آج کا تنگ دست اس سے بھی فقیر اور تنگ دست ہے. سوچو، نہیں ہے؟ آپ خود سوال کا جواب دے رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو کہتا ہے میرے گھر میں تین وقت کا کھانا نہیں پکا، آج کا جو بندہ کہتا ہے اس کے گھر میں اتنے اسباب اور چیزیں ہیں، اگر وہ بیچ دیے جائیں تو ایک سال تک بیٹھ کے کھا سکتا ہے. ایک سال تک بیٹھ کے وہ تسلی سے کھانا کھا سکتا ہے، پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے. ایمان اعمال کی زندگی جب آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، کملی والے سے وفا آئے گی، ایک چیز بتائیں. کہتا ہے میں ہر سال میلاد مناتا ہوں. میں کہتا ہوں، تو کہتا ہے میرے گھر میں آقا کملی والے تشریف لائے ہیں. چلو یہ بتا، تیرے گھر میں کملی والے آئے پھر بھی تو نے نہ مانی، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ ایک بندہ کہتا ہے میں چل کے آیا ہوں، آپ تو مان لیں. مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا جی انہوں نے کارڈ بھیجا تھا، میں نہیں گیا. پھر وہ خود چل کے آئے، کہنے لگے کارڈ سے نہیں، آپ نے شادی میں آنا ہے. اب کہنے لگے آپ تو مجبوراً جانا ہی پڑے گا. حضور تو کہتا ہے کہ سرور کون علیہ وسلم آئے تھے، چلو تیری بات مان لی، آپ تشریف لائے تھے، ہم نے تیری بات مان لی، پھر تو نے پھر بھی ان کی نہ مانی، اتنا بڑا بے وفا. آقا سرور کون علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے تعلق پھر بھی تیرے دل میں نہ آیا. اللہ والو، زندگی ایک اللہ نے دی ہے، ایک دی ہے، ایک دی ہے، ایک دی ہے، پھر کہاں مل سکتی ہے؟ پہلی اور آخرا یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے. ایک انگریز نے بات کہی تھی، فرسٹ اینڈ فائنل چانس، بس زندگی پہلا اور آخری موقع ہے. یہ پہلا اور آخری موقع ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ وفا کس چیز کا نام ہے؟ وفا کملی والے کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کا نام ہے. کملی والے کی غلامی، بس میں غلام بن جاؤں. مجھے بعض اوقات خوشی ہوتی ہے، درس میں آنے والی بہنیں اور آپ حضرات بھائی جو ہیں، ان کی زندگی میں احساس پیدا ہو گیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، احساس پیدا ہو گیا. مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا کہ میری ایک جگہ ہے، 3.5 لاکھ روپے ماہانہ ملتا ہے، لیکن اس جگہ پہ جو کام شروع ہوگا وہ حرام کا ہوگا. کہنے لگے میں نے انہیں انکار کر دیا ہے. آج کے دور میں 3.5 لاکھ روپے کوئی ماہانہ چھوڑ دے، مجھے بتاؤ تو سر. میں نے 3.5 لاکھ روپے چھوڑ دیے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے، اعلی لباس، اعلی پوشاک ہوتی تھی، وقت کے امام تھے، تقوی کے امام تھے، دعا کے امام تھے، تہجد کے امام تھے، ولایت کے امام تھے، کملی والے کی غلامی کی محبوبیت کے امام تھے، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ہم عصر تھے، ایک ہی دور کے، ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ زیتون کے تیل کا بہت بڑا کاروبار کرتے تھے، زیتون کے تیل کا. اونٹوں کے قافلے کے قافلے آتے تھے، جیسے ٹینکر کے ٹینکر آئے زیتون کا تیل. ان کے پاس زیتون کا تیل آیا 40,000 درہم کا، ایک دینار کے 10 درہم ہوتے ہیں، 40,000 درہم کا، اور بعض جگہ آتے 40,000 دینار کا، 40,000 دینار کا تیل آیا. اور تیل کا جو ایک برتن تھا وہ چمڑے کے برتن ہوتے ہیں جسے کپے کہتے ہیں، ایک برتن کے اندر چوہا مرا ہوا تھا اور گلا ہوا تھا. اب جب انہیں پتا چلا کہ یہ برتن کے اندر چوہا مرا ہوا ہے، بڑے پریشان ہوئے. اب کہنے لگے بھی میں نے تو اس سے خرید لیا، میں نے تو اس سے خرید لیا، اب کیا کروں؟ اب کہنے لگے دو میں سے ایک چیز ہے، یا ایک برتن میں مرا ہے، یا پیچھے سے جہاں بڑے برتنوں میں تیل پڑا تھا ان میں کوئی چوہا تھا، وہ سارے تیل میں تھا، تیل بھرتے بھرتے اسی برتن میں چوہا آ گیا. دو میں سے ایک چیز ہے نا، یا اسی ایک برتن میں ہے، یہاں جو بڑا برتن تھا جس میں چھوٹے برتنوں میں ڈالا ٹریولنگ کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے، تو آپ کو کہنے لگے کیسے سمجھ آئے؟ کہنے لگے لہذا یہ سارا کا سارا تیل میرے خیال کے مطابق مشکوک ہو گیا، اور مشکوک تیل امت کو پہنچاؤں، لوگوں نے اس کو پینا بھی ہے، لگانا بھی ہے، چراغ میں جلانا بھی ہے، میرے پاس کا کام نہیں ہے، اس سارے تیل کو گرا دو. سارا تیل گرایا گیا، سارا تیل گرایا گیا، اور سارا تیل گرا کے جب اب اس کی پیمنٹ نہیں ملی، اس کی پیمنٹ دے رہی تھی وہ تو نہ ملی، سارا گھاٹا ہو گیا، آج کے اربوں روپے کا گھاٹا ہو گیا. اب جس نے پیسے لینے تھے وہ قاضی کے پاس گیا، قاضی نے کہا آپ بزرگ اللہ والے اپنی جگہ پہ اس وقت انصاف کا معاملہ ہے، قاضی نے جیل میں بھیج دیا. صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ نے عمر لمبی کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں میرا جنازہ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ پڑھا. اب یہ جیل میں ان کا وصال ہو گیا، قاضی سے عرض کیا گیا، قاضی نے اتنی رعایت دی کہ ان کو جیل سے نکالا جائے، باندھ کے ہتھ کڑیوں سے، اس دور کی جو بھی ہتھ کڑی حفاظت تھی، اور یہ جنازہ پڑھائے اور واپس جیل میں ڈال دیا جائے. جیل میں جانا، ذلت کو برداشت کرنا، نامرادی کو بظاہر برداشت کرنا، اور ہائے ہائے اتنے بڑے وقت کے امام اور ساری کی ساری ذلتوں کو برداشت کرنا، قبول کر لیا، حرام کا ذرہ قبول نہ کیا. ہاں کسی نے ان کے وصال کے بعد، ان کے وصال کے بعد کسی اللہ والے نے ایک بات کہی تھی کہ امام ابن سیرین وہ ہیں کہ اللہ جل شان ہو ان کو قیامت تک صرف اس عمل کی وجہ سے زندہ رکھیں گے، کسی کسی کی وجہ سے. اور آج بھی خواب کی تعبیر کا روشن نظام جب بھی کسی کے سامنے آتا ہے اور کوئی بندہ خواب کی تعبیر میں اٹک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو تعبیر اور رویا امام ابن سیرین کی مشہور کتاب ہے، اس کے بغیر وہ خواب کے قانون میں آگے بڑھ نہیں سکتا. اللہ جل شانہ نے امام ابن سیرین کی اس عبادت اور اس تقوی، اس طہارت، اس احتیاط کی وجہ سے اللہ نے ان کو قیامت تک زندہ رکھا، اور اللہ زندہ رکھے گا. دیکھو میری بات سنو، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے دور میں لاکھوں امام آئے، ہزاروں ولی آئے، کتب ابدال آئے، بڑے بڑے درویش آئے، لیکن میرے اللہ کو بعض قربانی ایسی پسند آتی ہے، ایسی پسند آتی ہے
کہ اللہ کی خاطر ذلتوں کو برداشت کرنا، اللہ کی خاطر رسوائیوں کو برداشت کرنا، اور اللہ کی محبت کی خاطر ذلتوں اور رسوائیوں کو چاہنا، پھر اللہ اس کا صلہ دیتا ہے. اور میرا اللہ اس کا صلہ یہ دیتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں عزت وقار اور شان و شوکت اس کا مقدر بنا دیتا ہے. اس لیے اللہ والو، زندگی بڑی مختصر ہے، مختصر ہے. حرام کبھی نہیں پھلا پھولا، حلال سدا پھولا پھولا ہے. سینکڑوں ہزاروں دفعہ میں بکری اور کتے کی مثال دے چکا ہوں، کتے کے کتنے بچے ہوتے ہیں اور بکری کے کتنے بچے ہوتے ہیں. کبھی کتے کا ریوڑ آپ نے نہیں دیکھا، بکریوں کا ریوڑ تو سدا دیکھا ہے. ابھی قربانی کی عید آ رہی ہے، حج پہ پتنی کتنے لاکھوں بکریاں بکرے اور گائے اور اونٹ ذبح ہوں گے. گائے اونٹ کم ذبح ہوتے ہیں، بکریاں بکرے تو زیادہ ذبح ہوتے ہیں. کبھی آج تک بکریاں بکروں کا قحط نہیں پڑا. یا یہ ہے کہ حکومت نے اب اس کے لیے کوئی برائلر بکرے جو ہیں شروع کر دی ہوں، آج تک قحط نہیں پڑا. حلال کا نظام چلا ہے. اور یقین جانیے، اس لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کے اندر جو شخص حلال لے کے نہیں جائے گا، اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کا حلال، اپنے کانوں کا حلال، اپنی زبان کا حلال، اپنے جسم کا حلال، اپنے پیٹ کا حلال، اپنی طبیعتوں کا حلال لے کے نہیں جاتا، پھر بتائیں جب پیشنٹ جو جاتا ہے نا، پہلے مریض جو جاتا ہے، تو یہ مریض ایمرجنسی میں لے جایا جاتا ہے، تو ایمرجنسی والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں. فرسٹ ایڈ میں کچھ وقت رکھتے ہیں وہاں، کچھ وقت وہاں رکھ کے فوراً کہتے ہیں جی اس کو وارڈ میں شفٹ، ہسپتال میں شفٹ کر دیا جائے. اور وہاں جو اس کو جو بھی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے. قبر میں سب سے پہلے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جائے گا. جو دنیا کا دکھوں کا مارا ہوا جائے گا، مشقتوں کا مارا ہوا جائے گا، حرام کے راستے تھے لیکن حلال کی آواز لگی تھی، لقمے وہ نہ کھا سکا جو دل چاہتا تھا، کپڑے وہ نہ پہن سکا جو دل چاہتا تھا، گاڑی لباس وہ نہ کر سکا جو دل چاہتا تھا، حرام کے راستوں کو اختیار نہ کر سکا، حلال کی راہوں کو دیکھا، رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا کے آ کے مٹا دیا، رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا، میری بے کسی پہ رہ گزر نہ تو چین اپنا خراب کر، تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تہ خاک کس نے سلا دیا، ابھی جام الفت بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا. اس کی ساری حسرتیں دل میں رہ گئیں. اللہ جل شانہ نا قبر میں اس کو سب سے پہلے فرسٹ ایڈ دیں گے. کیا فرسٹ ایڈ دیں گے؟ ایک سب سے پہلے کھڑکی کھول دیں گے جنت کی، بسترے بچھا دیں گے اللہ پاک، خورو سے کہیں گے اس کا دل بہلائیں، اور دنیا میں ساری نعمتیں جنت کی اس کو عطا فرما دیں گے. یہ تھوڑا سا وقت یہاں قبر میں ہے، اس کے بعد اس نے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے. اور جو اس دنیا کا نافرمان ہے، اور جس نے اس دنیا میں اللہ کی محبت کو نہ چاہا، اور جس خاتون نے کملی والی کی محبت کو مرد نے نہ چاہا، تو اس کے لیے سب سے پہلا نظام جو ہے وہ قبر میں شروع ہوگا، قبر میں شروع ہوگا. اور اس کے بعد پھر اس کو بھیج دیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا، ہسپتال والے کا لباس بھی تبدیل ہوتا ہے، ہسپتال والے کی ڈیوٹیاں بھی، اس کی غذا بھی تبدیل ہوتی ہے، اور ہر ہسپتال والے کو مرضی کا بستر بھی نہیں ملتا، کہ ایسے مرضی کا کھانا نہیں ملتا، مرضی کا پہننا نہیں ملتا. جہنمی کا لباس سرابیر ہوں من قطران تخشا نار، سب سے پہلے جو ہے اس کا لباس بدل دیا جائے گا. کیوں؟ جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا لباس ملتا ہے. اس کا کھانا بدل دیا جائے گا، جہنمی کا کھانا کچھ اور ہوگا، اس کا کھانا بدل دیا جائے گا، اس کا بستر آگ ہوگا، انگارے ہوں گے، اور اس کا جسم، فرمائے جو خواتین سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ عورتیں ہیں ان کے سر بہت بڑے بڑے، اور ان کا ایک ایک
بال جو ہے درخت جتنا موٹا ہے اور درخت جتنا بڑا ہے، ایک ایک بال، جس کا ایک بال درخت جتنا ہو وہ سر کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا کہ فرشتے ایک ایک بال اس کا نوچ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اپنے بھائی حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ننگے سر رہا کرتی تھیں، اور ان کے ننگے سر رہنے سے امت فتنے میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی، ننگے سر رہا کرتی تھی۔ اللہ والو، خیر کا سارا نظام کملی والے کے قدموں میں ہے، آقا کے قدموں میں ہے، خیر کی ساری راہیں کملی والے کے قدموں میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی خیر کا راستہ نہیں۔ سارے ہی شر کے راستے ہیں، اور سارے ہی تباہی کے راستے ہیں، اور سارے ہی بربادی کے راستے ہیں، خیر کا راستہ صرف کملی والے کی غلامی میں ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ بیماریوں کا حل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، پریشانیوں کا حل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ اپنی نسلوں کو حلال کی راہوں میں لگائیں، اپنی نسلوں کو۔ پھر بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے ہمارا گھر کے اندر ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہمارا بچہ جب اس عمر میں ہوتا ہے نا، ایک عمر ہے، تو اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں۔ اللہ پاک نے اسے دل میں ڈالا، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں پیشہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے فلاں ڈپارٹمنٹ کا ہے، میں نام نہیں لیتا۔ میں نے کہا کیا خیال ہے، کوئی آپ کے بڑے بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں تھے؟ اس نے کہا چوتھی پانچویں نسل اسی ڈپارٹمنٹ چلی آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات پوچھو، محسوس تو نہیں کریں گے؟ نہیں۔ میں نے کہا اللہ پاک نے نسل نسل در نسل اس رزق کی وجہ سے عذاب چلایا ہوا ہے، جب تک توبہ نہیں کریں گے اس کو دنیا کا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس ہے، بیوی بھی ساتھ تھی، کہنے لگے سخت جادو کا مارا ہوا ہوں، اور سخت کالا علم میرے پر کیا ہوا ہے، فلاں میں محکمے کا نام کیا دوں، فلاں محکمے کے اندر جو ہے میں سال سے گھر بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے نام پوچھا، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوا، میرے اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں۔ انسان کا علم ہمیشہ ناقص ہوتا ہے، اللہ کا علم کامل ہوتا ہے۔ میں نے ان سے ایک بات عرض کی، آپ کو میری بات سننے اور سہنے کا کوئی حوصلہ ہے؟ آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ کہنے لگے اس لیے تو آئے ہیں، تو میں نے کہا آپ کے پیچھے تو کوئی بد دعا چل رہی ہے، مسلسل آہیں لوگوں کی ہیں، کوئی آپ سے ظلم ہوا ہے، اور آپ کے گھر کے اندر کوئی مشکوکات داخل ہوا ہے، مشکوک مال آیا ہے، وہ خاموش ہوئے ساتھ بیوی بیٹھی تھی، بہت آیا ہے۔ بیوی بولی بہت آیا ہے۔ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا جو یہ کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن اب تو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا 20 سال ایک بندہ زہر کھاتا رہا، 1 سال سے چونکہ جا نہیں سکتا، کہہ رہے چھوڑ دیا، اور 20 سال کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جب سے ہم نے لباس بدلا ہے احساس بدل گیا ہے، میرے اس لفظ پہ غور کیجیے گا، جب سے ہم نے لباس بدلا ہے احساس بدل گیا ہے۔ پہلے ہم سفید لباس پہننے کے عادی تھے، سفید لباس سے مراد میرا سفید لباس نہیں ہے، اس کو سمجھیے گا، پہلے ہم سفید لباس پہننے کے عادی تھے، جب سے ہم نے ورکشاپی لباس پہنا ہے احساس ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ورکشاپی لباس، جو ورکشاپ والے ہوتے ہیں نا،
गाड़ियों के नीचे उनके अंदर ग्रीस भी लगती है, डीजल भी लगता है, वापसी का तेल भी लगता है, कपड़े खराब नहीं होते, तो पहले ही ऐसे थे। जब से हमने सफेद लिबास छोड़ा है एहसास खत्म हो गया है। तो सफेद लिबास ही एहसास दिलाता है कि दाग पड़ गया, पता भी चलता है। वर्षा के लिबास से पता चलता है छोटे से दाग का, बड़े से दाग का, वो जहां बैठ जाए बैठ जाए, उसको क्या है। वर्षा के लिबास बदलना पड़ेगा। वर्षा के लिबास के अंदर कंफर्टेबल ये जिंदगी का चैन नहीं है, वो तो सफेद लिबास में चैन है। जिंदगी का सुकून किसी और जगह है, हमने कहीं और तलाश किया और परेशान हो गए, मायूस हो गए। हाय, परसों मेरे पास आई एक माई, बेबी की कि मैंने जिंदगी गुजारी। अक्सर खवातीन आती हैं मेरे पास, रोती हुई आती हैं, बेबी की जिंदगी गुजारी, बेटे को पाला पोसा, बेटे ने घर से निकाल दिया, अब मैं तन्हाई का शिकार हूँ, कसमा कुर्सी का शिकार। हाय हाय, बेटे को पहले दिन हमने सबक दिया था अलिफ अनार का, अलिफ अल्लाह का दिया नहीं था। बेटे को पहले दिन ए एप्पल का सबक दिया था, ए अल्लाह का सबक नहीं दिया था, हमने सबक ही गलत दिया था। ए लेवल ओ लेवल का जो बुखार चढ़ा, ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम लिया, हड्डियों में घुस गया। मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूं, चार जमातें कुछ डिग्रियां मैंने भी ली हैं, लेकिन मैं कहता हूं कुछ इस तरह की तवज्जो हो जाए। मेरे पास एक जज साहब आए अपने बेटे को लेकर, कहने लगे बहुत परेशान किया हुआ इसने। जब मैंने कुछ तशखीस की तो मैंने और भी कुछ परेशानियां वाजे कर दी, कहने लगे मुझे तो पता ही नहीं है। बेटे ने परेशान किया हुआ है, पढ़ता नहीं है, फिरता रहता है, या आउटिंग में है, या इधर उधर की तवज्जोहात है, या मोबाइल है, या मैसेज है, या फला है, या इस तरह है। मैंने कहा सारी गुफ्तगू के अंदर जज साहब ने मुझसे ये नहीं कहा कि नमाज नहीं पढ़ता और ये अल्लाह को नहीं मनाता, सारी गुफ्तगू के अंदर नहीं कहा हूं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, इंशाल्लाह मैं आपके बेटे पे तवज्जो करूंगा। क्यों? कसूर जज साहब का नहीं है, कसूर तो सारे मुआशरे का है। अच्छा, फिर कहते हैं कि हुक्मरान खराब है, हुक्मरान खराब है, फौज खराब है, पुलिस खराब है, अमेरिका जो है उसका उसका तसल्लुत है। हम कोई एक, हम में से हर एक फर्द कोई बुश से कम है अपनी जिंदगी के निजाम में। हाय हाय, इसलिए अल्लाह वालों मेरी बातें बड़ी सख्त होती हैं, फिर भी आप आ जाते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं। पिछले हफ्ते तो खाना ही नहीं खिलाया मैंने, अफसोस है। सीधी सी बात है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने लंगर नहीं खिलाया, बस खत्म। मैंने दोस्तों से कहा हुआ है, मैंने कभी अपनी जब तक चलेगा चलाएंगे। इसके इश्तिहार उस दिन हमारे बुजुर्ग मोहसिन अंसारी साहब ने मुझे एक चिट्ठी दी, कहने लगे जी एक साहब का मुल्तान से फला ओहदे से इनका ताल्लुक है, कहने लगे ऐसे बुक स्टॉल पे गया, ऐसे बुक स्टॉल पे जाके मैंने देखा रिसाला आपके लिए है, बड़ा अजीब लगा कि इस दुनिया में ऐसा रिसाला भी है। लेकिन आखिर में कुछ दवाएं देखी तो मुझे मायूसी हुई कि आप तिजारत कर रहे हैं और इस रिसाले को के जरिए अपनी दवाएं बेच रहे हैं और शोहरत कमाने का प्रोग्राम है, इस तरह की बातें कुछ। तो उन्होंने अपना नंबर भी लिखवाया है कि तारिक से कहे मुझसे बात कर ले। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इनको मैं क्या अर्ज करूं कि अखबारात और रिसाइल तो इश्तिहारात से चलते हैं, अपना खर्चा अगर कोई मीडिया का बंदा बैठा उसे पूछ लीजिएगा, प्रेस का बंदा बैठा उसे पूछिएगा, कोई अखबार रिसाला अपना खर्चा नहीं निकालता, वो तो इश्तिहार उसकी बचत।
کے اشتہار اس کا خرچہ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے اشتہارات ملتے ہیں، میری 150 کی ڈبی میرا خرچہ پورا کر لے گی؟ میں ان کو کیا سمجھاؤں؟ اس لیے میں نے دوستوں سے عرض کیا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی جب تک اب کہیں چلے گا، جس طرح کھانے کا میں نے منع کر دیا اس طرح اب کہیں بھی ایک دم ختم ہو جائے گا، چلا جو اب کہیں ختم، ہم نہیں چھاپ سکتے، ہم سے اب کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا، لہذا ہم اکری نہیں چھاپیں گے. دیکھیں میں رب نہیں ہوں، میں رزاق نہیں ہوں، وہ اختیارات کل کا مالک میرا رب ہے، اب میرے پاس جتنا ہوگا میں کر دوں گا. میرے حضرت نے مجھے ایک وصیت فرمائی تھی اور وہ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے گا. میں جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا، اسباب کے اعتبار پہ محنت ضرور کرنا. اسباب کے اعتبار، اسباب دنیا دار الاسباب ہے نا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اور جب دیکھنا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے اسے اللہ پہ چھوڑ دینا، اس کے لیے کڑھنا کڑھنا پریشان نہ ہو. ایک چیز میرے اختیار میں نہیں، اپنے حتی الامکان اسباب کے طور پہ میں نے کوشش کی ہے، بس میرا کام کوشش کرنا ہے، رب بننا نہیں ہے کہ میں مشکل کشا نہیں ہوں، مشکل کشا صرف اللہ کی ضرورت ہے. اور یہی بات میں آپ سے عرض کروں گا، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں. دنیا بقدر مقدر ہے، آخرت بقدر مشقت ہے. دنیا بقدر مقدر ہے، آخرت بقدر مشقت ہے. یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا، یہ دنیا کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. تو بات چلی تھی اپنی نسلوں کے بارے میں، بات چلی تھی حلال کے بارے میں، بات چلی تھی زندگی مختصر ہے اسے بنانے کے بارے میں. اور چلتے چلتے ایک کام کرتے جائیے گا، چلتے چلتے ایک کام کرتے جائیے گا، وہ اپنے لیے صدقہ چھوڑ کے جائیے گا، صدقہ جاریہ. کچھ لوگ صدقہ جاریہ نلکا لگوا کے جاتے ہیں، پانی بنوا کے جاتے ہیں، کچھ لوگ صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی سرائے بنوا کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ صدقہ جاریہ کے بارے میں ایسے پودے لگا کے جاتے ہیں جو پودا دن رات اللہ کا نام لیتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے، اور وہ پودے انسان ہیں، انسان. وہ آپ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے قریبی دوست ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے شاگرد ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے جاننے والے ہو سکتے ہیں. یہ پودے لگائیے گا، میں سچ کہہ رہا ہوں. عمیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سناؤں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مفہوم ہے، آقا نے فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ جہنمی ہوں گے، اور جب قبر سے اٹھیں گے جنتی ہوں گے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیسے؟ تو آقا نے فرمایا، مفہوم ہے کہ وہ ایسے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے جو بعد از وصال ان کو صدقہ جاریہ ملتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، ملتے رہیں گے. وہ صدقہ جاریہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان کی نیکیوں کا ترازو بڑا بھاری ہو جائے گا، اور گناہ ان کے گناہ تھوڑے ہو جائیں گے. اللہ پاک ان کو مرے تو تھے جہنمی اور اٹھے تو جنتی. یہ صدقہ جاریہ بھی چھوڑ کے جائیے گا کسی کو اللہ کی محبت پہ لگا کے. مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے جی یہ بتائیں، اگر کوئی 50-60 آدمی صدقہ جاریہ ہوں اور وہ مسلسل صدقہ جاریہ پہ لگے ہوئے ہوں، کوئی بخشش کا نظام بن سکتا ہے؟ میں نے کہا کریم تو ایک پنکے سے بھی بخش سکتا ہے، تو 50-60 سے تیری مراد کیا ہے؟ کہنے لگے میرا دن رات یہ مشغلہ ہے کہ میں درس میں خود آتا ہوں تو اوروں کو بھی لے آؤں، اعمال میں خود لگتا ہوں تو محبت پیار سے اوروں کو بھی لگاؤں، یہ مشغلہ ہے میرا، اور اس کے لیے میں میسج بھی کرتا ہوں، فون بھی کرتا ہوں، یاد دہانی کے سارے کام کرتا ہوں. میں نے کہا تو مشغلے کو جاری رکھ، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ کہنے لگا اس کا فائدہ تو پہلا یہ ہوا، خود اپنے اندر احساس پیدا ہوا اور اپنی ذات کے اعتبار سے روحانی ترقی ہوئی، اپنی نماز، اپنی تسبیح، اپنے اعمال، حلال و حرام کی پہچان ہوئی. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ لگتا یہ ہے کہ میں بندوں کی دنیا کا فکر کرتا ہوں، میں بندوں کی آخرت کا فکر کرتا ہوں، میرا اللہ میری دنیا کے فکر میں لگ گیا ہے.
اور مجھے دنیا کے بڑے نفع ہو رہے ہیں. اب میں نے کہنے لگے پھر میں نے کام بڑھا دیا, میں نے کہا آپ تھوڑا کر دیں. کیوں؟ میں نے کہا اس لیے اب تو دنیا کے لیے کرے گا, خیال کرنا کہ یہ برکت دی تھی اللہ نے اللہ کے کرنے کی وجہ سے. یہ نقطہ یاد رکھیے گا, تجھے برکت دی تھی اللہ نے اللہ کے لیے کرنے کی وجہ سے, جس کو کہتے ہیں لوجہ اللہ, اخلاص, الحق للہ, کرتا ہوں صرف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. تو اللہ کے لیے کر رہا تھا, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا ذائقہ درمیان میں آ جائے کہ اس سے دنیا کا کام بھی بنتا ہے, فلاں برکت بھی ہوتی ہے. اس لیے نہ کرنا, اللہ کے لیے کرنا. جب اللہ کے لیے کرے گا اس پہ اللہ خوش ہو گئے, تجھے مالا مال کر دے گا. اس میں نے مثال سنائی, فرمایا حدیث کے الفاظ مفہوم ہے, آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر وقت باوضو رہے گا اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا. اب اس نے وضو کیا اللہ کے لیے, باوضو اور بے وضو کی کوئی مثال سمجھ نہیں آتی, دلیل سمجھ نہیں آتی, شکل میں فرق نہیں ہوتا, کوئی لال اور سرخ بلب جل نہیں بھی ہوتا کہ یہ باوضو ہے یا بے وضو ہے. کچھ اس پر کرنا شروع کر دیں آپ کہیں گے تو بے وضو ہے, یا اس کے اوپر کچھ جو ہے گرین لائٹ جل جائے آپ کہیں گے با وضو ہے. معلوم ہوا وضو ایک ایسا عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے. آپ میں سے سارے ماشاءاللہ با وضو بیٹھے ہوئے, یا جنہوں نے وضو عشاء کا کرنا ہے آپ سب کا کسی کا پتہ ہی نہیں چل رہا. تو وضو ایسا عمل ہے جو اللہ کے لیے کر رہا. اب اللہ کہتا ہے تو عمل میرے لیے کر, مالا مال کرنا تجھے پھر میرا کام ہے. جو باوضو رہتا ہے ہر وقت, اللہ اس کے رزق میں برکت وسعت اس کو غیب سے اپنی خزانوں سے عطا فرماتے ہیں, غیب کے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں جو باوضو رہتا ہے. اب سوچیں صرف وضو ایک عمل ہے اور کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اچھا جو توازو اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے, ایک بندہ نیچے بیٹھ گیا جوتیوں میں اور بیٹھا صرف اس لیے کہ اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھا ہوں, میں سب سے کمتر ہوں. ایک اس لیے بیٹھا کہ اس کا مطلوب سیاست تھا, لوگ کہیں بڑا مٹا ہوا. عمل ایک ہے, جذبے مختلف ہیں, اس کو اس کے جذبے کا صلہ ملے گا, اس کو اس کے جذبے کا. فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا, من تواضع للہ, جو من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا. اچھا جو تواضع اختیار کرے گا اللہ کے لیے نہیں, اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. عمل ایک, جذبے مختلف. عمل ایک, جذبے مختلف. جو اللہ کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے عزتیں, برکتیں, وسعتیں عطا فرمائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا اپنے صدقہ جاریہ بھی چھوڑتے چلے جانا, زندگی کی خبر نہیں, موتیں بڑی آسان ہو گئی ہیں, علامات قیامت ہے, موتیں بڑی آسان ہو گئی ہیں, انفرادی اجتماعی موتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں سارے عالم میں, سارے عالم میں. جس طرح مہنگائی پاکستان میں نہیں ہے سارے عالم میں ہے, انتشار, اختراق, پریشانیاں, مسائل, مشکلات سارے عالم میں ہیں, سارے عالم. اس دن ہمارے ایک دوست چائنا سے آئے, میں نے کہا چین میں چوریاں ہوتی ہیں کہ رٹکا کے ہوتی ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں, کہہ لو میڈیا میں نہیں دیتے. کہنے لگا میرا موبائل جیسے نکال لیا. میں نے کہا چین میں چوریاں ہو, چین کے لیے چین جاتے ہیں کاروباری زندگی کرنے کے لیے, کوئی بزنس کے لیے؟ کہنے لگے بہت ہوتی ہیں. کہنے لگے وہ اخبار میں, رسالوں میں, ڈائجسٹ میں یا میڈیا میں دیتے نہیں. سارے عالم میں پریشانی ہے, سارے عالم میں. اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور امریکہ یورپ میں کیمروں کی بنیاد پہ چل رہے ہیں, کیمروں کی بنیاد پہ. خیال کرنا, ایک خفیہ آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. اور ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے, چند لمحوں کے لیے لائٹ گئی, اس کا متبادل بھی خراب ہو گیا, اس کا متبادل بھی خراب ہو گیا, ایک کا متبادل دوسرا, چند لمحوں کے لیے لائٹ گئی, کروڑوں ڈالر کی چوریاں ہو گئی. مہذب معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ایمان کا تعلق, اللہ کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ایک ایسی ہستی دیکھ رہی ہے جسے میں نہیں دیکھتا, وہ دیکھتے ہیں. اور ایک بات سن لے غور سے, اللہ غیب میں ہے, اللہ غیب میں ہے. اللہ کہاں ہے؟ غیب میں ہے. اور اللہ کی مدد بھی غیب میں ہے. بات یاد رکھیے گا, اللہ نظر نہیں آتا, اللہ کی مدد بھی نظر نہیں آتی. اچھا جو عمل کر رہے اس کی فضیلت بھی نظر نہیں آتی, یہ آج میری درخواست پہ غور کیجئے گا، ان لفظوں پہ غور کیجئے گا، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد نظر نہیں آتی۔ اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی مدد نظر نہیں آتی، اعمال کا نفع نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اعمال سے ہوتا ہے، اور اعمال کی برکتیں ملتی ہیں، ملتی ہیں۔ یہ سارا غیبی نظام چل رہا ہے، سارا غیبی نظام چل رہا ہے، یہ سارا غیبی نظام چل رہا ہے۔ جو اللہ کے لیے لگاتا ہے، جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ جان ہے، مال ہے، وقت ہے، جذبات ہیں، میرا اللہ اسے ضرور دیتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نا قرآن پاک میں، انہوں نے ایک دیوار تھی اس کو توڑ دیا، گرا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے کیوں گرایا؟ فرمایا اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور وہ خزانہ بچوں کا تھا، بچے ہیں چھوٹے، بڑے ہوں گے، دیوار گرنے والی تھی، گرتی تو لوگ لوٹ لیتے، اور خزانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا باپ نیک تھا۔ ہاں یاد رکھیے گا، بڑوں کی نیکیاں چھوٹوں کے کام آتی ہیں۔ اس شریف کی ایک دربار ہے، یہ موجودہ وزیراعظم کے سگے ماموں تھے، مختوم شمس الدین گیلانی، اللہ جنت عطا فرمائے، نیک آدمی تھا، جو موجودہ وزیر اعظم ہے یوسف رضا کے سگے ماموں تھے، میں ان کو دیکھا ہوا تھا۔ جب سندھ میں جاتے تھے تو گاڑی کے شیشے کھلے ہوتے تھے، گاڑی نوٹ کا حکم نہیں ہوتا تھا، چاندی اور سونے کے زیورات سے بھر جاتی تھی، بس ایسی گاڑی چل رہی ہے آہستہ آہستہ، مریدین پھینک رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، تقریباً 25 من سونا بادل مثال نکلا، اور مربع پتہ نہیں کیا کچھ اور بھی کیا چیز۔ ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ گیا، والد صاحب کا ان سے تعلق تھا، تو کچھ ذمہ داری میں آپس میں بیٹھ کے مشورے کرتے تھے، باغات کا، فلاں چیز میں، فلاں چیز میں۔ ان کو مخدوم صاحب کو بزنس کا شوق بھی تھا، والد صاحب بزنس بھی تھے، ذمہ دارے بھی تھے۔ ایک بات کہی عجیب و غریب، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، ایک بات کہی، وہ حضرت پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آل میں سے، ایسے اشارہ کر کے کہا ان کی تربتوں کی طرف، حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر ثانی رحمت اللہ علیہ، ان کی اس شریف میں مدارات ہیں بڑے، ایسے اشارہ کر کے کہا، کہنے لگا کمائیاں انہوں نے کی، کھا ہم رہے ہیں، ایسے اشارہ کرتے۔ جب اللہ سے محبت کرتا ہے، جو کملی والے کی غلامی کرتا ہے، اگر زیادہ کرتا ہے تو اللہ اس کی سات رسنے پالتے ہیں، اگر اور پنکھے بند کر دیں، یو پی ایس تب میرے پنکھے بند کریں گے نا، تو پنکھے بھی چلا رہے ہو، یو پی ایس بھی چلا رہے ہو، پنکھوں کا لوڈ بند کریں، اور پنکھے چل رہے ہیں بند کرو، اللہ والو جس کی طرف جس کا پنکھا ہو بند کرو۔ ہاں جی، یہ درمیان والا پنکھا چل رہا ہے، ایسے اشارہ کر کے کہا، ایسے اشارہ کر کے، ایسے اشارہ کر کے کہا کہ عجیب بات کہ، کہنے لگے انہوں نے محنت انہوں نے کی، کھا ہم رہے ہیں، کمائی انہوں نے کی، کھا ہم رہے ہیں۔ وہ قرآن والی بات یاد آئی نا کہ آپ نے دیوار کیوں گرائی، اس کے نیچے خزانہ تھا، اور خزانہ کیوں تھا؟ کہ ان کا باپ نیک تھا۔ نیکی کا صلہ تسبیح کا صلہ، آج جو آپ دروشی پڑھ رہے ہیں نا، ایک تسبیح دروشی کی، یاد رکھیے گا، ایک اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، آج جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے، کبھی نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ درود پاک صرف اپنے لیے پڑھا ہے، کبھی نہ سمجھ بیٹھیے گا جو نماز کے سجدے دیے یہ اپنے لیے کیے ہیں، اور کبھی نہ سمجھیے گا جو سب کا کیا یہ اپنے لیے کیا ہے۔ اس کا نسلوں پہ اثر جائے گا، اس کا نسلوں پہ اثر جاتا ہے، اس کا نسلوں کو صلہ ملتا ہے۔ ہاں، اور کسی فقیر کی خدمت، اس کا صلہ نسلوں کو ملتا ہے،
عشر کا صلہ نسلوں کو ملتا ہے، جو عشر دینے والے ہیں ظلم نہیں کرنے والے، ان کی زمینیں نہیں بکتی. تجربہ ہے، تجربہ ہے. جو زکات پوری دینے والے ہیں، ملاوٹ نہیں کرنے والے، سچ سے سودا بیچنے والے ہیں، سچ کے سودے کرنے والے ہیں، سچ کی زندگی کو لے چلنے والے ہیں، ان کی نسلوں سے تجارت نہیں چھنتی. غور سے سنیں میری بات کو، توجہ کریں میری بات پہ، توجہ کریں اللہ والے، غور کریں. درود شریف پڑھیں اور ایک دفعہ سورۃ قریش پڑھیں دل ہی دل میں. یہ ایک دائمی نسخہ ہے، آپ کا کوئی عمل آپ کا نہیں ہے. کیوں کہا؟ کہ جب طلاق ہوتی ہے سارے عالم میں ایک لرزہ آتا ہے، جسے میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا میں ایک دھماکہ ہوتا ہے. اتنا ناپسندیدہ عمل ہے. جب کوئی نیکی ہوتی ہے نا، اور جب کوئی نیکی کا نظام، جب بھی کوئی نیکی ہوتی ہے، جب بھی کوئی تسبیح پڑھتے ہیں آپ، حتیٰ کہ کسی کو سلام کرتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا، یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا اس سلام کا صلہ صرف مجھے مل رہا، ثواب مجھے مل رہا، آپ کی نسلوں تک اس کا اجر جائے گا. اس کے اثرات، اس کے برکات، اس کے ثمرات نسلوں تک جائیں گے. ایک بزرگ تھے، ایک جگہ ٹرین کا انتظار تھا، بیٹھتے ہی نا ساتوں لطائف جاری ہو گئے. یہ تصوف کی باتیں ہیں، یعنی دل، اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور دل کے اندر ذکر جاری ہو گیا اور دل کے اندر اللہ کے نام کی موجیں ہو گئیں اور وجدان کی کیفیت پیدا ہو گئی. حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ وہاں ایک بندہ کھڑا تھا، اس سے پوچھا، ایسے اس نے کہا جی فلاں جو درویش تھے نا، ابھی جو پہلی ٹرین تھی وہ یہاں بیٹھے رہے تھے، وہ یہاں ان کے جانے کے بعد آپ آ کے بیٹھ گئے، اس جگہ ان کی برکت کی وجہ سے آپ کے دل کی کیفیتیں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی. یہ تجربہ ہے، کسی فقیر کی صحبت ہو، کسی اللہ والے سے تعلق ہو اور اس سے محبت سچی ہو اور پاگل ہو، دیوانگی کی حد تک ہو. میرا زندگی کا تجربہ ہے، اپنے بڑوں سے سنا ان کا تجربہ ہے، ان کے بڑوں سے سنا ان کا تجربہ ہے، کہ جس کے اندر جتنی محبت ہوگی اور جتنا اعتماد ہوگا، جتنا اعتقاد ہوگا، اللہ پاک جل شانہ اس کو اتنا اس کا صلہ عطا فرمائے گا اور اس کی اتنی برکتیں کھلتی چلی جائیں گی، رحمتیں کھلتی چلی جائیں گی، اس کے اوپر حسنتیں کھلتی چلی جائیں گی. میری طرف توجہ فرمائیں، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، حقیقت اس کر. کسی اللہ والے کی خدمت، میرے پاس ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون تھی، ایک بچہ ساتھ تھا، چندھیایا ہوا بچہ تھا، چندھیایا ہوا بچہ تھا. کہنے لگی ہماری ساتویں لڑی ہے، ساتویں لڑی. جب بھی بچہ اس عمر کو پہنچتا ہے اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. اس کا کوئی حل ہے؟ کوئی کہتے ہیں کوئی بیماری چلی آ رہی. جب میں نے ادھر ادھر دیکھا، اپنی روحانی نبض میں کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، کچھ دیکھا، مجھے محسوس ہوا یہ کوئی جسمانی کہانی نہیں ہے، جسمانی کیس نہیں. ایسے احساس ہوا مجھے یہ جسمانی کوئی کیس نہیں. میں نے کہا کہ آپ کے خاندان میں کوئی بات ایسے چلی آ رہی ہے، کوئی روایت کسی چیز. کہنے لگے نہیں. میں نے کہا سوچیں، اس مائی کے ساتھ ایک بوڑھی مائی بھی تھی، میں نے کہا اس کو بلائیں کہ آپ کے ساتھ ہے. کہنے لگا ہاں، اس بچے کی یہ نانی ہے، میں اس کی خالہ بتایا پتہ نہیں کیا اس طرح کی، وہ بھی بوڑھی تھی، وہ اس سے زیادہ بوڑھی تھی. تو میں نے ان سے یہ کان قریب اونچا سنتی تھی، کان قریب کر کے میں نے کہا، کوئی کہانی، کوئی بات، کوئی آپ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے؟
مائی فوراً بولی کہ ہاں چلی آ رہی ہے. کہہ رہے جو اس کے جو سات نسلوں پہلے کے جو دادا تھے نا بھائی ان پنکھوں سے تو آپ کا لوڈ نہیں بڑھ رہا. حسن حسن ان پنکھوں سے لوڈ تو نہیں بڑھ رہا. ہمارے سننے والے جتنے بیٹھے ہیں نا ویسے آپ کے لیے افسوس ہے آپ ہمارے سپیکر کا خیال نہیں رکھتے. سننے ہر ہفتے آتے ہیں کبھی چندے تو ہم کرتے نہیں کبھی یہ تو کہیں جی ہمارے پاس سپیکر کے ایکسپرٹ ہیں ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں. خود سوچیں آپ کو تو آواز آ رہی ہے خواتین کا کیا بنے گا. ہوٹل والا کام ہے پلیٹیں خود دھونا کھانا کھا کے چلے گئے. اس کے بارے میں آپ توجہ فرمائیں. آپ سے درخواست ہے اس شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں نا ان کو ذرا متوجہ کریں. اور یہ انگلی اٹھانے سے نہیں ہوگا کہ ماشاءاللہ جس طرح رمضان المبارک میں ہمارا ایک معاملہ تھا تو احباب نے بڑھ چڑھ کے خدمت کی. کوئی دفتر کا معاملہ تھا اس میں کوئی مال لگانا مطلوب نہیں تھا صرف سوئی گیس کا جو میٹر کا معاملہ تھا آپ کے سامنے آیا احباب نے بڑی ماشاءاللہ کوشش کی. تو کسی طرح یہ سپیکر کا سبجیکٹ جو ہے اس میں ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں ہم اس کو اپنے قابو میں نہیں لا سک رہے. تو اس میں آپ حضرات توجہ فرمائیں کہ کوئی ماہر ہو اس کا اس شعبے کا. تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا میں نے کہا کوئی کہانی کہنے لگا ہاں بات یہ ہے کہ اس بچے کا جو ساتواں دادا تھا نا کہنے لگے وہ کسی درویش کے پاس جاتا تھا اور اس کی بے قدری ہو گئی ان کی بے قدری ہو گئی اس سے اور انہوں نے دعا کی تھی اور ہوا کہ میں نے کہا وہ بے قدری کیسی ہوئی کہنے لگے انہوں نے کوئی خدمت کہی تھی کام کہا تھا یہ چپ کر کے بیٹھا رہا انہوں نے کچھ پھر کہا پھر چپ کر کے بیٹھا رہا. انہوں نے فرمایا وہ لفظ فرمایا وہ مائی آئی تھی سرگودا کہنے لگے تو چچائی چوچا یہ پنجابی میں چوچا کہتے ہیں نا چندھانا نا اس کو چوچا کہتے ہیں. تو نہیں دیکھ رہا میری بات کو کہنے لگے بس وہ کچھ قبولیت کی گھڑی تھی اس فقیر کی بد دعا لگی اور ہمارا ہر بچہ چوچا ہوتا ہے چندیا ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری ہم جو ہے ہم سبق ہوتے تھے ایک اور طالب علم بھی تھا ہم ان میں بڑے ذہین تھے دو طالب علم استاد آگے بٹھاتا تھا حدیث کے سبق میں. تو اگر ہم میں سے کسی دونوں میں سے کسی طالب علم کو اشد ضرورت کوئی حاجت کی کیفیت پیدا ہوتی تو استاد ہماری قابلیت کی وجہ سے اپنے سبق روک لیتے تھے اوروں کے ساتھ یہ رعایت نہیں ہوتی تھی. ہم سبق میں محنت کرتے تھے اور محنت نہیں کرتے تھے. کہنے لگے ایک طالب علم تھا ہماری اس کیفیت کی وجہ سے اکثر کرتا کرتا رہتا تھا اور اعتراض کرتا رہتا تھا. اس دن اس نے کہا استاد جی یہ آپ رعایت ان کے لیے کرتے ہیں سب کے لیے تو نہیں کرتے. استاد جی کہنے لگے پاگل چپ ہو تو ہر وقت ایسے بولتا رہتا ہے. وہ اللہ والے تھے ان کے منہ سے پاگل نکل گیا. حضرت شیخ الحدیث جیسے احتیاط والے درویش فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ایک کوا مرا ہوا تھا اور کانا لے کے نا کانا ہوتا ہے چکن چکو میں لگتا ہے جو کانا چکو میں یہ کانا میں وہ مرا ہوا کوا اٹھا کے گلیوں پھر رہا تھا پاگل ہو گیا. کہنے لگا لوگوں میں کہتا ہوں یہ حلال ہے اور اسی پاگل پنے میں مر گیا. تو عرض یہ ہے عمل کوئی بھی ہو اس کا اصل نسلوں میں جاتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا دعا نسلوں تک کام کرتی ہے بد دعا نسلوں تک چلتی ہے. اگر واقعی بد دعا ہوتی ہے تو چلتی ہے منتقل ہوتی ہے ٹریول کرتی ہے. تو اس لیے آج کے بعد کوئی عمل آپ کا ذاتی عمل نہیں ہے کوئی عمل ذاتی عمل نہیں ہے. اس کے اثرات پڑتے ہیں نیکی کے اثرات پڑتے ہیں نسلوں تک. سائنس کہہ رہی ہے سائنس. میں اکثر سائنس بیان نہیں کرتا جبکہ میرا سبجیکٹ ہے کہ ماں کے تفکرات تاثرات جذبات خیالات تھنک اس کا اثر پیٹ کے بچے پہ پڑتا ہے سائنس کہتی ہے اور اسلام بھی کہتا ہے اور ہزاروں واقعات ہیں ہزاروں واقعات ہیں کہ سیب تم کو دیکھا پانی میں سیب آ رہا
اٹھا کے بھوک تھی کھا لیا تھا, فقیر آدمی مفلس غریب آدمی تھا, پھر خیال آیا کہ سیب تو میرا تھا نہیں,
حرام کا لقمہ میں نے کھا لیا, مشکوک تھا پتہ نہیں کس کا سیب تھا میں نے کھا لیا, اب پانی کے بہاؤ کی طرف چلتا گیا کہ کسی کا باغ ہوگا یا کسی کا ہاتھ سے گرا ہوگا پھینکا ہوگا, چلتے 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 جو ہے دیکھا کہ سیب کا باغ ہے, اس کے پودے ندی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں, سمجھ گیا کہ یہاں سے گرا ہوگا, اور باغ کس کا ہے, باغ والے کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ باغ تو فلاں کا ہے, باغ تو فلاں کا ہے, اب ان کے پاس گئے سلام کیا, یہ ایک فریاد ہے آپ سے حکم, ایسے ایسے ایک سیب تھا میں نے کھا لیا اور فلاں جگہ سے کھایا, پھر میں واپس چلتا ہوا آیا, مجھے احساس ہوا کہ اس ندی سے تو آپ کا باغ ملا, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں کہ میں بھوکا تھا میں نے وہ کھا لیا. انہوں نے سر سے پاؤں تک دیکھا, دیکھ کے کہنے لگے معافی تو ایسے نہیں ملے گی, اس کو تو کوئی شرائط ہی ہوں گی کہ اتنے سال اس باغ کی خدمت کرنی پڑے گی. اب یہ پریشان, یا اللہ میں تو کسی مقصد کے لیے سفر میں تھا, یہ بندہ کہتا ہے اتنا سا خدمت کرنے پڑے گی باغ کی, کہنے لگے اگر آخرت میں چھوٹ جاؤں گا, کہنے لگا ہاں, کہہ رہا پھر قبول, پھر کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے اور گونگی ہے اور کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے بالکل بیچاری جو ہے مڑے ہوئے ہیں, پاؤں سے لوری لنگڑی ہے, اور اس سے پھر شادی بھی کرنی پڑے گی. یا اللہ کہاں پھنس گیا, سیب تھا کیا تھا. ایک بات یاد رکھنا, کبھی بھولے سے نہ کہنا کہ مجھے نیکی راس نہیں آئی, یہ بڑا کفیہ لفظ ہے, اگر کبھی کہا ہے تو توبہ کر لینا کہ مجھے نیکی راس نہیں آئی. ہاں یہ کہنا مجھے نیکی راس تو آئی ہے لیکن جو پہلے والے گناہ ہیں وہ مجھے وبال میں ڈال رہے ہیں, کبھی نہ کہنا مجھے نیکی راس نہیں آئی, کہنا نیکی راس مجھے آئی ہے, جو پہلے والے گناہ ہیں نا جو میں نے جرائم کیے تھے یہ ان کے مکافات ہے, ان کی سزا بھگت رہا ہوں. اللہ تو نے مجھے اس نیکی کی توفیق دی ہے, اللہ آئندہ نیکی کی توفیق دے بھی دے اور پہلے والے گناہ بھی معاف کر دے. اب وہ کہنے لگے بالکل ٹھیک قبول, اب ان کا نکاح کر دیا. اب جب یہ بیوی کے پاس گئے انہوں نے کہا جی آپ کا مکان وہ ہے, گئے تو جب دیکھا تو اس کے اندر تو وہ چیزیں تھے نہیں, ڈر کے واپس آ گئے. وہ کہنے لگے جی آپ نے جو بیان کی تھی کہ لولی لنگڑی ادی اور وہ بحری وہ تو ہے ہی نہیں. اس نے کہا یہی ہے اور یہی تیری بیوی ہے, اندھی اس لیے ہے کہ اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا, اور کانوں سے بحری اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کے بول کبھی نہیں سنے, اور منہ سے جو ہے گنگی زبان سے اس لیے ہے کہ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی کا بول جھوٹ غیبت اور کسی غیر محرم سے بات, اور لنگڑی اس لیے ہے پاؤں سے کہ اس کا گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکلا. ہاں یاد رکھنا, اچھی زمین ہی اچھے پھل دیا کرتی ہے, اچھی زمین ہی اچھے پھل دیا کرتا ہے, اور اچھی زمین پہ اگر بیج اچھا ہو تو پھل اور اچھا ہوتا ہے, اور اچھا ہوتا ہے. اور پھر اس سے کون پیدا ہوئے, ہاں سارا جہان کہتا تو ہے کہ میں کوکا میرا 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 میرا, اور میرا دے پیچھے بھی جو تکیا ہے کہ میرا میر کہنے سے یہ اللہ کے ولی جو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, سارے کہو رحمت اللہ تعالی علیہ, ہمارے سلسلہ قادری حجویری کے بڑے بڑے شہنشاہ ہیں, اور کبھی سوچا بھی صحیح کہ یہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیسے بنے, جیسے آئے جہاں سے آئے جس طرح آئے. ہمارے تسبیح خانے کی 3.25 لاکھ بولی لگی تھی رشوت کی. اسی مجلس میں بیٹھے ہو نا, ایک ساتھی کہنے لگے تعمیر رک جائے گی, شہباز شریف پلازے توڑوا رہا ہے. اور جس دور میں یہ سلسلہ چلا تھا, میں دے دیتا ہوں آپ اجازت دے دیں. میں حج پہ تھا پچھلے سال, اور وہ احباب نے فون کیا. میں نے کہا بھائی یہ تو ترتیب نہیں ہے, کام روک دو بس ختم, ہم نے کون سا پریشان ہونا ہے, جس کا کام ہے وہی جانے. بندے دوڑتے دوڑتے آئے حضرت عبد المطلب کے پاس. اس نے کہا حضور وہ ایک بندہ آیا ہے وہاں سے صنعاء سے یمن سے, وہ کہتا ہے میرے کعبہ بنایا ہے وہاں طواف کرنے آتا کوئی نہیں, اس کعبے کو طواف کرنے ہاتھی کے لشکر لے کے آیا ہے. اور ہاتھی افریقہ کا جانور ہے, ہاتھی مکہ مدینہ کا جانور ہے ہی نہیں, وہ آیا ہے گرانے کے لیے. اچھا پھر کہنے لگے راستے میں آپ کے اونٹ چڑھ رہے تھے, وہ بھی اس نے پکڑ لیے. اب ان کو کعبہ کا فکر تو تھا نہیں, اونٹوں کا فکر. کہنے لگا اوئے ہوئے میرے اونٹ. کہنے لگا اس کو جا کے کہے میری مہربانی میرے اونٹ دے دے, کعبہ جانے کعبے والا جانے, تو میرے اونٹ تو واپس کر دے, تو کعبہ جانے کعبے والا جانے. وہ پھر انسپیکٹر میرے پاس آیا, کہنے لگا آپ کی دعاؤں سے ہر مہینے داتا صاحب میری نیاز بڑھتی ہے. ڈیل کرنے آیا میرے پاس آپ کی دعاؤں سے, اور ہر 11ویں شریف اور ہر لنگر سرکار کا میں بانٹتا ہوں. آنسو بھی نکل آئے اس کے, لیکن آپ ایسا کریں بسم اللہ کر کے 3.25 لاکھ دے دیں. میں نے کہا میں تو اعوذ باللہ پڑھ کے نہ دوں. یعنی وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرے ہماری کوتاہی ہے, میری کوتاہی ہے, میں نے انہیں سمجھایا نہیں, کہیں قابل نفرت نہ سمجھنا عمل, یہ میری کوتاہی ہے, یہ میرا جرم ہے. میں اپنی حکمت اور جڑی بوٹیوں میں لگا رہا, میں اپنی کتابوں اور ریسرچ میں لگا رہا, میں اپنی اسٹڈی مطالعے میں لکھا رہا, میں اپنے لکھنے لکھانے میں لگا رہا. میں نے جا کے ایک ایک بندے کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے, ایک ایک بندے کے پاؤں نہیں پڑا, اور ایک ایک بندے کی منت نہیں کی کہ دیکھ کملی والے کی زندگی میں اور کملی والے کی سچی غلامی میں کامیابی ہے. حرام کا لقمہ تجھے چین نہیں دے سکتا, تیری زندگی تیری نسلوں میں چین نہیں آ سکتا, تیری نسلوں میں چین نہیں آ سکتا. کہ میرے حکیم طارق کی یہ کوتاہی ہے, حکیم طارق مجرم ہے, میں آپ کو کیا کہوں, تو میرا جرم ہے. میں اعتراض نہیں کر رہا اس بندہ خدا پہ, میں اعتراض نہیں کر رہا, لیکن ہمیں یہ غلط فہمی لگی ہوئی ہے, ایک غلطی لگی ہوئی ہے. مجھے کہنے لگا کہ جناب یہ طالبان اور جو ہے اور یہ مدرسہ اور یہ لکھا جا سکتا ہے, آپ کو یہ پتا ہے؟ میں نے کہا جی پتا تو ہے, لیکن یہ تو فقیر خانہ ہے. میں نے کہا سارے جہان جانتے ہیں. کہنے لگے آپ کہتے ہیں نا یہ سب کچھ یہ آ سکتا ہے اس میں. میرے دوستو حقیقت عرض کر رہا ہوں, یہ دعائیں تعاقب کرتی ہیں, یہ بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں. گوجرانوالہ کے ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں, وہاں کوئی کسہرا بازار ہے پتہ نہیں کیا ہے وہاں کوئی ہے, وہاں کے ایک صاحب آتے ہیں بہت پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں. ایک دفعہ میں نے ان سے عرض کیا ان کا نام لے کے, میں نے کہا تیرے پیچھے تیری بیوی کی بد دعائیں تعاقب کر رہی ہیں. چونک پڑا, آنسو نکل پڑے. کہنے لگا میں نے دنیا کا کوئی عامل نہیں چھوڑا. میں نے کہا دنیا کا ہر عامل پھیر لے. ہمیں پتہ نہیں, ہمیں غلط فہمی پتہ کیا لگی ہے, ہم نے بیوی کے حقوق اور ماں کے حقوق سمجھے نہیں. بیوی کے اور ماں کے حقوق سمجھے نہیں. ہم کہتے ہیں ہماری بیوی ہماری ماں کی خدمت کرے, بیوی کے ذمہ ہے ہی نہیں, وہ تو تیرے ذمہ ہے. تو روٹی پکا, تو آٹا گوندھ, تو ان کا جھاڑو دے, تو ان کے کپڑے دھو, تو ان کا جوتا صاف کر, وہ تو تیرے ذمہ ہے. اگر وہ کر رہی اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے، اور اگر وہ کرے گی تو ایک بیج بو کے جائے گی، ایک وقت آئے گا جب وہ اس بڑھاپے میں آئے گی، اللہ غیب سے اس کی مددگار بھیجے گا، یہ بھی تجربہ ہے، پکا تجربہ ہے، اللہ غیب سے اس کے لیے مددگار بھیجے گا. ہم نے اصل میں ماؤں کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیویوں کے حقوق سمجھے ہی نہیں ہیں. مجھے کہنے لگے فوراً، کہنے لگی میری امی جی خدمت نہیں کرتی تھی، ماں کی خدمت نہیں کرتی تھی. تو میں نے کہا ماں کی خدمت اس کے ذمہ تھی ہی نہیں، وہ تو تیرے ذمہ تھی، اس کا بیٹا تو تھا یا وہ تھی، کون تھا؟ کہنے لگے یہ تو آج تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا تو پتا نہیں تھا، وہ جرم کس کا ہے کہ تو کسی فقیر کے پاس جا کے بیٹھا ہے، تو نے کسی فقیر کی صحبت کو اختیار کیا ہے، کسی فقیر کی اللہ اللہ والی جگہ مجالس میں جا کے تو نے اپنے آپ کو غلامی میں دیا ہے؟ دیا ہی نہیں. پتا کیسے چلے؟ روز جو کچھ رسالے اخبار پڑھتا ہے اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، یا پتا چلے گا نہیں تجھے؟ ایک بیوی آئی زخمی میرے پاس کہ میرے شوہر نے مجھے صرف اس لیے مارا ہے کہ تو نے میری ماں کی خدمت کیوں نہیں کی، اور ماں نے بھی کہا ہے کہ میں اس کو میری یہ خدمت نہیں کرتی. میں نے کہا شوہر کو کہے میری مجھ سے آ کے ملے گا، تو چلی جا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اللہ والا تو نے کیوں مارا؟ کہہ رہے میری ماں کی خدمت نہیں کرتی. میں نے کہا اس کے ذمہ تو ہے ہی نہیں. ہاں وہ حضرت مولانا محمد ادریس قادری رحمت اللہ علیہ، سارے طلبا نے جو ہے وہ احتجاج کر دیا کھانے پہ کہ ہم یہ کھانا نہیں کھاتے. حضرت نے بلایا طلبا کو، فرمانے لگے دیکھو بھائی، تم جس کا نطفہ ہو نا، تو جس کا نطفہ ہے، جس کا بیٹا ہے، بلوغت کے بعد تیری کفالت اس کے ذمہ بھی نہیں ہے. تیرا نان نفقہ بلوغت کے بعد نان نفقہ اس کے ذمہ بھی نہیں ہے، تو میرا نطفہ بھی نہیں ہے، تو میری اولاد بھی نہیں ہے، تیرا نان نفقہ میرے ذمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ ماں کے کیا حقوق ہیں؟ بیٹی کے کیا حقوق ہیں؟ یہ کملی والی کی غلامی سے ملے گی یہ بات. سچ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا نے عورت کو عورت کے حقوق کے اعلان لگا رہے ہیں، اللہ کی قسم جو میرے کملی والے نے عورت کو عزت دی ہے وہ کسی نے دی نہیں. میں بعض اوقات جہازوں میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا جس کچن کو چھڑوا کے تم کہہ کے کہہ رہے عورت کو قیدی بنا دیا کچن کا، اس سے بڑا وہ چلو اپنوں کی خدمت کرتی تھی، سارے جہان کی خدمت کرتی ہے. کچن کی خدمت تو لگا دی، اور کیا لگایا؟ ایئر ہوسٹس کے نام پہ. جتنا ایمان والے کو اللہ پاک نے کملی والے کی برکت سے عورت کو کے حقوق دیے ہیں، عورت کو وقار دیا ہے، عورت کو عزت دی ہے، عورت کو شان و شوکت دی ہے، اللہ جانتا ہے یہ کائنات کے کسی معاشرے میں ہے ہی نہیں. لیکن کیا کریں، ہم جانتے ہی نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کی. جاننے کی کوشش ہی نہیں. اور میں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان سے عرض کروں گا، اگر یہ خدمت کرے گی اپنی ساس کی. میں نے ایک بہن سے عرض کیا، ایک جوڑا آیا کہنے لگے جی دعا کرانے آیا، ابھی شادی ہوئی ہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہے ایک بات کہ ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، یہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا، اور خاص طور پہ بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی عرض کر رہا ہوں، دنیا میں جہاں میری آواز جا رہی ہے، کہ ماں کو چھوڑ کے آئی ہے. اب تو بڑی ہوئی تھی، ساری عمر ماں نے خدمت کی، اب خدمت لینے کا وقت آیا. جب خدمت لینے کا وقت آیا، دھی پرایا دھن تھا، وہ چلی گئی کہیں اور، اب اس ساس کو بنا لے ماں، اور وہ خدمت کی کمی کر پوری. اللہ تیری جب بڑھاپا آئے گا تیری خدمت کے لیے، غیب سے اللہ وہ عطا کرے گا، تو بیٹھ کے عیش کرے گی. تو ایسی خدمت کر، تجھے اللہ اس خدمت کا وہ صلہ عطا فرمائے گا، اللہ تجھے وہ وقار اور مقام عطا فرمائے گا. اللہ پاک تجھے وہ شان و شوکت عطا فرمائے. اور یہ چیزیں جو آج آپ نے سنی ہیں یہ ان فقیروں کی مجالس میں بیٹھ کے ملتی ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ ان اللہ والی مجالس سے بیٹھ کے یہ باتیں ملتی ہیں اور کہیں نہیں ملے گی. اس کو آنا نہیں چھوڑنا، یہاں بیٹھنا نہیں چھوڑنا، یہاں آنا یہاں بیٹھنا یہ نہیں چھوڑنا، اپنی ضرورت سمجھنا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے. نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے یہاں آنے سے؟ دنیا کا بھی ہوتا ہے، آخرت کا بھی ہوتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، مچل مچل کے کہنے لگا، اب آپ دھکے بیچ دیں تو بھی نہ جاؤں. میں نے کہا خیریت سے کیوں؟ کہنے لگا پترہ میں شیخ پتر ہوں. میں نے کہا ہاں ہے تو صحیح. کہنے لگے لبک جہاں نہ ہو، یہاں جہاں نفع نہ ہو میں ویسے جاتا ہی نہیں وہاں. کہہ کے دو چار ہفتے میں آیا آپ کے پاس، دو چار ہفتے آ کے میں نے دیکھا کہ کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. کہنے لگے مجھے فائدہ ہونا شروع ہو گیا. میں نے کہا سودا گھاٹے دا نہیں. اور کہنے لگے اب میں آنا. میں نے کہا کیا تو بات کہانی بیان کر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تیری کہانی کی. کہنے لگے میرا کاروبار ہے، آج کل کچھ نقصان پہ تھا، پھر کسی نے کہا وہاں جا ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، تو میں نے وہاں آنا شروع کر دیا. اور باقاعدہ مجھے کرایہ بتایا. کہنے لگے کتنا کرایہ لگتا ہے؟ یعنی جس کرایے کی بچہ کل بھی کھا جائے نا، جس کرائے کی بچہ کل بھی کھا جائے اتنا کرایہ بتایا مجھے انہوں نے. اور کہنے لگے کہ اب مجھے فائدہ ہوا ہے. میں نے کہا آج کے بعد یا جذبہ بدل یا آنا چھوڑ دے. میں نے کہا جذبہ کر اللہ کے لیے، دنیا مانگے گا دنیا مل جائے گی، اللہ نہ مانگا نہ اللہ ملا. اور اگر اللہ مل گیا یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں. اور تو کملی والی کی غلامی اور اللہ کی غلامی پہ آ جا، تو کہتا ہے یہ چھوٹے سے نفے، چار روپے چار پیسے، اللہ تجھے ساری کائنات کے خزانے تیرے قدموں میں ڈال دے گا. اور پھر میں نے کہا تو اگر جذبہ اللہ والا کر لے پھر تو آتا رہے گا، ورنہ دنیا کا جذبہ ہوگا دنیا ملے گی تو آئے گا، ورنہ آنا چھوڑ دے گا. تو اس لیے آنے سے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. تو آنا نہیں چھوڑنا، آنا نہیں چھوڑنا. آج کی میری ٹوٹی پھوٹی باتیں، بے ربط باتیں اور ٹوٹے پھوٹے جملوں سے جو فائدہ ہوا ہونا، ان فائدوں کو سنبھال کے رکھنا اور ان فائدوں کو لوگوں کو بتانا. اللہ والے یہ اپنے تک نہ رکھا کریں، آپ سخی بنا کریں. آپ سخی ہیں کیوں؟ تو سخی تو دوسروں کو بھی نفع دیتا ہے، دوسروں کو بھی نفع دیتا ہے. یہ حج پہ اللہ پاک لے جاتا ہے تو حج والے جو ہیں سخی ہوتے ہیں. پتہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بندہ کوئی خریداری کر کے لے آیا، سارے کمرے والے نے اس کو چیک کیا، پھر اس نے بتایا یہ فلاں چیز ملتی ہے. میں طواف کر رہا تھا، ایک مائی دوسرے سے کہنے کہ ہائے میں تو لٹی گئی، آپ یقین جانی. میں نے کہا یا اللہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا میں یہ کپڑا فلاں دکان سے اتنا لائی تھی. اس نے کہا میں کتنے کا لائی تھی؟ نے کہا میں تو لٹی گئی. دنیا کے نفع ہوتے ہیں پھر دنیا ہی ہوتی ہے، آخرت کے لیے جائیں گے تو پھر کہیں گے ہائے میں لٹی گئی، میں تو اتنی یہ نیکی نہ کر سکی. اس لیے میرے پاس حجاج کرام ملنے آ رہے ہیں، میں ان سے اکثر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں وہاں سے چیزیں لینے کا جذبہ لے کے نہ جانا، اور نہ لانا بس تھوڑی سی کھجور اور تھوڑا سا زمزم لے آنا، کچھ نہ لانا. یہ گجرا والے بیٹھے ہیں، ان کی اسٹین پہ لگی ہوتی ہیں جائے نمازیں یہاں سے جاتی ہیں. اس دن ایک شالمی کے تاجر میرے پاس آئے خوشبو لے کے، کہنے لگے جی کتنے لاکھ کا سودا ہوا سعودی عرب میں، یہ خوشبو جانی ہے، عربی کی اسٹیمپیں، عربی کی فلاں
خوشبو یہ کعبہ فلاں ہر چیز لکھی ہوئی. کہنے لگے سودا جو ہے وہ ڈیلر خرابی کر رہی ہے, تھوڑی سی خوشبو لایا ہوں, وہ انصاری صاحب کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے, یہ خوشبو لایا ہوں اس کے لیے دعا فرمائیں. خوشبو انڈیا سے, پاکستان سے, چائنا سے, فلاں سے چیزیں بن کے جائیں. تو اس لیے اللہ والو جذبے جہاں بھی جاؤ نیکی کی جگہ پہ جذبے نیکی کے لے کے جاؤ, دنیا کے لے کے نہ جائیں. سچے جذبوں سے سچا رب مل جاتا ہے, جھوٹے جذبوں سے میرے دوستو سچا رب کبھی نہیں ملا. ملا کبھی؟ اور اگر اللہ مل گیا تو؟ ہاں کبھی کبھی شالمی میں جاتے جاتے نا وہ ایاز کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے چلا جایا کرو, بڑے بڑے عجیب سبق دے گیا. اس نے کہا یہ جتنی بھی جواہرات ہیں سارے کے سارے لے لو. سب نے لینا شروع کیا, ایاز نے محمود غزنوی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کندھے پہ. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا محمود اگر تو میرا ہے تو سارے خزانے میرے ہیں. اللہ ہو گیا, اللہ میرا ہو گیا تو ساری کائنات کے خزانے میرے ہو گئے, صرف میں نہیں بلکہ میری نسلوں کے ہو گئے. تو ٹھیک ہے نا بھائی, کوشش کریں گے نا, یہاں آیا کرے نفع ملتا ہے, اللہ آیا کرے نفع ملتا ہے, اور بہت آخرت بنتی ہے اور دنیا بنتی ہے, دنیا کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ دنیا آخرت کی برکتوں کے خزانے عطا فرماتے ہیں, اور اللہ پاک اپنے نام کی محبت عطا فرماتے ہیں. کل خط پڑھ رہا تھا, ایک صاحب نے لکھا پہلا رمضان ہے, پہلا رمضان ہے کہ جس پہلے رمضان میں نے تسبیح خانے میں آ کے تراویح پڑھی, پہلا رمضان ہے کہ میں نے پوری تراویح پڑھی, پورے روزے رکھے, اور پہلا رمضان ہے کہ میں نے روزے کو روزہ سمجھا اور روزے کی احتیاط کی. میں نے خط اٹھایا, میں نے اللہ کو دکھایا, میں نے کہا الہی تو جانتا ہے یہ تیری وجہ سے ہوا, بس آخری دنیا کا تو نے ذریعہ مجھے بنایا کہ یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یہ لفظ ہی میری قبولیت کا ذریعہ بنا دے, میری بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ والو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے تاثرات, کیا حقائق اور کیا برکات دنیا آخرت کی مل رہی ہیں اس تسبیح خانے سے. آباد کرنے والے تسبیح خانے کو آباد کرنے والے کو رب آباد کرتا ہے. ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ میرا انشاءاللہ سفر حج کا سفر ہے, تو پیچھے تسبیح خانے کو آباد کرنے کے لیے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ دن رات یہاں قیام ہو, تو یہاں کے اعمال ہوتے رہیں, ہر وقت ذکر ہوتا رہے, تسبیح خانہ واقعی تسبیح خانہ بنا رہے کہ جس میں اللہ جل شانہ کے نام کی تسبیح ہوتی رہے. تو نام کچھ زیادہ نہیں آئے, تو ایک تو آپ سے درخواست تھی کہ اس سلسلے میں کہ فل ٹائم کا جو ہے نام, کہ فل وقت کے لیے کہ 24 گھنٹے دن رات یہاں قیام ہو, سعادت سمجھ کے. اللہ بستر پہ لگوانا جانتا ہے, جیل میں لگوانا جانتا ہے, ہسپتال میں لگوانا جانتا ہے, لگ رہے, اور خدا نہ خواستہ کچہریوں عدالتوں میں لگوانا جانتا ہے, لگ رہے, ایسی جگہ لگے جہاں دن رات انوارات, برکات, سکون, چین, رحمت, عافیت, اعمال, اللہ ایسی جگہ لگوا دے. تو اس کے لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے انصاری صاحب کو آپ مزید نام جو ہیں وہ پیش کریں. اور دوسرا خدمت کے لیے, دفتر کی خدمت کے لیے فل ٹائم جو ہے وہ احباب تھے, آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, ان کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. اور میری عدم موجودگی میں ہمارا درس ہوگا, مولانا ولی صاحب درس دیں گے, اور وہ انشاءاللہ وہ بھی آن لائن ہی ہوگا, آن لائن ہوگا. اکثر حضرات کاغذ پر مجھے اپنے مسائل لکھ کے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی اس کا جواب دیں, نہ نام ہوتا ہے نہ پتہ ہوتا ہے اور نہ کوئی جوابی لفافہ ہوتا ہے. اب اگر آپ کاغذ میں اپنے مسائل لکھ کے دیتے ہیں تو اس پہ جوابی لفافہ تو کم از کم ہونا چاہیے, یا یہ ایسا ہو کہ دستی خط لینے کے لیے لکھا ہو دستی اور پھر جواب دیتے ہیں, ایک خط کے لیے کھپتا ہوں اور وہ جواب ہمارے انصاری صاحب کے دفتر میں پڑے ہوئے کوئی لینے نہیں آتا. پھر
اس حصے میں بھی توجہ فرمائیں. بہنوں نے شکوا کیا, خواتین نے, کہ جی ہماری جمعرات کے دفتر میں بعض بہنیں تشریف لاتی ہیں بہت زیادہ, کہ جی ہمیں دفتر کے اندر روکا گیا. میں نے عرض یہ کیا تھا کہ دفتر کے اندر خریداری کرنے کے لیے کوئی رسالہ لے رہے ہیں, کوئی چیز لے رہے ہیں, درس کے بعد رش ہو جاتا ہے. اب اندر ہی خواتین ایک جگہ مردوں, تو یہ نامناسب ہے. مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے بہنوں کو تکلیف دی, درخواست کی, اللہ ان کو جزا خیر دے, مانتی ہیں, ان کی مہربانی ہے. انہوں نے آنا چھوڑ دیا جمعرات کے. اب وہ کہتے ہیں جی ہم بعض اوقات گھر سے نکلتی ہیں, ہمارا نکلنا ہی مشکل ہے. تو اس کی ترکیب یہ بتائی ہے, بنائی ہے کہ دفتر کے باہر جو کھڑکی ہے نا, کھڑکی ہے جو اندر نہیں, باہر سے جو کھڑکی لگتی ہے, اس کھڑکی کے ذریعے بہنیں جو ہیں کچھ چیزیں لے سکتی ہیں, لیکن وہاں بھی بڑا مجمع نہ ہو. کھڑکی کے ذریعے اندر دفتر کے تشریف نہ لائیں. مرد دفتر کے اندر آئیں گے, عورتیں کھڑکی کے ذریعے کچھ چیز لینا چاہیں. کہتی ہم گھر سے نکلتی 8 دن کے بعد ہیں, ہمارا نکلنا نہیں ہوتا, ہماری مجبوریاں ہیں. تو بہنوں کی مجبوریاں دیکھتے ہوئے انہیں یہ رعایت دی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے بھائی, ہمیں تسبیح خانے کے لیے بڑا جنریٹر چاہیے. اللہ کا فضل ہے, آپ سے چندے کی اپیل نہیں کی, اور ایک اپیل چندے کی میں اکثر کرتا رہتا ہوں جو مجھے ملتی ہے. کیا کرتا ہوں؟ دو نفل چندے کے لیے, دو نفل چندے کے لیے اعمال, سورۃ یاسین, دعائیں, تہجد کا گڑ گڑانا کہ اے اللہ تسبیح خانے کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما, تسبیح خانے کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. اللہ کسی کا محتاج نہ بنا, ہر فتنے سے حفاظت فرما, ہر شر سے حفاظت فرما, ہر آفت سے حفاظت فرما. اللہ اس کو خدمت پورے عالم میں خدمت اور ہدایت کا ذریعہ بنا. یہ نفل آپ سے مانگتا ہوں, سورۃ یاسین قرآن پڑھ کے, دعا روزہ رکھ کے, یہ آپ سے مانگتا ہوں. آپ مہربانی کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, اور ہماری ضرورتیں ان سے ہی پوری ہوتی ہیں. اللہ پوری کرتا ہے, ساری دنیا کے خزانے مل کے ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے, نہیں پا سکتے. یہ دعا اور نفل میں کمی نہ کریں. اور اب ہمیں ایک بڑے جنریٹر کی ضرورت ہے جو کہ آواز بھی نہ دے اور تسبیح خانے کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے. اس جنریٹر کے لیے اللہ پاک جس کو توفیق عطا فرمائے اس پہ آپ توجہ کریں گے. اور آخری بات آپ کی خدمت میں ہے کہ گاڑیوں کی پارکنگ کا بار بار عرض کرتے ہیں, محلہ ہے, سوسائٹی ہے, لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. جتنی بہنیں ہیں گاڑی لاتی ہیں, جتنی بھائی گاڑیاں لاتے ہیں, آپ سے درخواست ہے کہ گاڑیاں دور پارک کیا کریں. اس سڑک سے ارد گرد بہت جگہ ہیں, وہاں پارک کیا کریں, اور وہاں اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھ رکھ کے, یا گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے صرف 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. اس سے بڑا لوک نہیں ہے. گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. 1 منٹ لگتا ہے, سارا 1 منٹ. آپ کا موٹر سائیکل, آپ کی گاڑی, یقین کامل, تو انشاءاللہ حفاظت ہوتی ہے. اور ایسی حفاظت ہوتی ہے اللہ جل شانہ, اللہ پاک اس کی غیب سے ہر چیز سے حفاظت فرماتے ہیں. تو اپنی سواریوں کے بارے میں, اور آئندہ حلقہ کشف المحجوب جو ہے 5 دسمبر بروز اتوار ہوگا مغرب سے عشاء, آئندہ حلقہ کشف المحجوب 5 دسمبر بروز اتوار مغرب سے عشاء ہوگا. تو ٹھیک ہے نا, اللہ والے میری ان درخواستوں پہ غور کریں گے. ایک تو ہمیں قیام کی ضرورت ہے یا آباد کی غیر موجودگی میں, تاکہ تسبیح خانہ آباد رہے اور تسبیح خانہ تسبیح خانہ رہے. حلقہ کشف المحجوب 5 دسمبر کو ہوگا. خدمت کے لیے آباد کی عرض کیا تھا, اور میری عدم موجودگی میں درس بھی ہوگا اور دوسرا آن لائن بھی ہوگا. گاڑیوں کی پارکنگ آپ کی خدمت میں عرض کی. اکثر حضرات کاغذ میں مسئلے لکھ کر اپنا نام پتہ لکھا اور لفافہ نہیں دیتے. اور دوسرا, بہنوں کے لیے خواتین کی جگہ کے لیے جو ہے جگہ بنا دی ہے. اور آخری, جنریٹر کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہماری ان ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے. اب یہ ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں, ساری باتیں ہم نے کر لی ہیں. اب یہ ہے, اب بیٹھ کے ہم ذکر کریں گے. یہ ذکر نہیں, یہ دعا ہے کہ الہی جو کہا جو بولا یہ سارے کے سارے ہمارے بول ہیں. اللہ ان بولوں میں حقیقت تیرے حکم سے, حقیقت تیری چاہت سے, حقیقت تیرے امر سے, یا اللہ ان بولوں کو حقیقت بنا دے. اب یہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے بھکاری بن کے, بھکاری بن کے, بھکاری بن کے, محتاج بن کے اللہ جل شانہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں گے. جو جتنا گڑ گڑائے گا اسے اللہ اتنا عطا کرے گا, اور جو جتنا گڑ گڑائے گا اس کی برکت سے اللہ مجمع سارے کو عطا کر دے گا. سبحان اللہ الحمد لله سبحان
اللهم لك الحمد كما انت احله وصلي على محمد كما انت احله وصلي على محمد كما انت احله وصلي على محمد كما انت احله وفعل بنا ما انت احله فانك انت احل التقوى واهل المغفره يا اول الاولين يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين ساری امت کے سارے انسانوں کو اپنی دوستی عطا فرما, اپنی دوستی عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنا تعلق عطا فرما, اپنی ذات عالی کا دھیان عطا فرما, اپنی ذات عالی کا دھیان عطا فرما, سچی محبت عطا فرما, سچا تعلق عطا فرما. کریم اللہ ہماری نمازیں جاندار بنا دے, ہمارے ذکر کو مضبوط کر دے, ہماری تسبیح کو مضبوط کر دے, ہمارے من میں اپنی محبت روشن فرما, ہمارے دل میں اپنی محبت روشن فرما, ہماری حالت قابل ترس ہے, رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, اف کا معاملہ فرما, عافیت کا معاملہ فرما, ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. یا اللہ رات کی تنہائیوں کی دعائیں عطا فرما, تنہائیوں کی عبادت عطا فرما, تنہائیوں کی مناجات عطا فرما. یا اللہ تنہائیوں کے راز و نیاز عطا فرما, ہماری تنہائیوں کو روشن فرما, تنہائیوں کی تاریکی سے بچا, تنہائیوں کی ظلمت سے بچا, علم کو نفع والا عطا فرما, نسلوں کو محروم نہ فرما, نسلوں کو محروم نہ فرما, کامل ایمان عطا فرما, کامل اخلاق عطا فرما, کامل برکت و عافیت عطا فرما, اپنی برکت والی نعمت سے محروم نہ فرما, اپنی برکت والی نعمت سے محروم نہ فرما, عافیت والی نعمت سے محروم نہ فرما, فضل والی نعمت سے محروم نہ فرما, کرم والی نعمت سے محروم نہ فرما, عطا والی نعمت سے محروم نہ فرما, سخاوت والی نعمت سے محروم نہ فرما, بس کرم کا معاملہ فرما, بس فضل کا معاملہ فرما, بس شفقت کا معاملہ فرما, اور درگزر کا معاملہ فرما. عدل کے قلم کو روک دے اللہ, عدل کے قلم کو روک دے اللہ, عدل کے قلم کو روک دے اللہ, فضل عطا فرما، فضل عطا فرما، مغفرت عطا فرما، معصیت والی زندگی سے حفاظت فرما، معصیت والی زندگی سے حفاظت فرما، تو غیب سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، دکھیارے لوگ آتے ہیں غموں کے مارے ہوئے، در در کے ٹھکرائے ہوئے، الہی ہم نے آنکھیں کھولی تو خزاں دیکھی، باہر دیکھی کہاں ہے اللہ، ہم نے تو حل پر ہر لمحہ گناہ ہی دیکھے اور تیری نافرمانی دیکھی، ہم سے بڑا مجرم کون ہے اللہ، ہمیں اپنے جرائم پہ اعتراف ہے، معاف کر دے تیری مہربانی ہے، معاف نہ کرے گا تو میرا اللہ جہنم تو پتھر سے بھی بھری جا سکتی ہے، الہی تو معاف کر دے تیری مہربانی ہے، اگر معاف نہیں کرے گا ہمارا زور نہیں، ہماری زاری ہے میرا اللہ، ہماری زاری ہے میرا مالک، ہمارے پاس زور نہیں، سارا زور تیرے پاس ہے، سارا زور تیرے پاس ہے، سارا زور تیرے پاس ہے، ہمارے پاس تو فقط زاری ہی زاری ہے، اے اللہ وہ بھی لفظوں میں ہے، تو اس کو وجود عطا کر دے، اے اللہ اس زاری لفظوں کی زاری کو ہی قبول فرما لے، لفظوں کی زاری ہی کو قبول کر لے، اس محفل میں بچے بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، کسی کے بڑھاپے کی وجہ سے معاف کر دے، کسی بچے کی معصومیت کی معصوم ہونے کی وجہ سے معاف کر دے، کوئی ایسی بہن جس نے عصمت کی حفاظت کی اور اللہ کے احکامات کو نہ توڑا اور اپنے جبینوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، ایسا جوان جس نے توبہ کر دی ہو، تو کسی کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول کر لے، امت کی بگڑی بنا دے، امت بہت گھاٹے اور نقصان میں چلی گئی، اتنا بڑا گھاٹا اور نقصان الہی ہم بیان نہیں کر سکتے، تو ہمارے جرم سے ہوا، ہماری خطاؤں سے ہوا، الہی اس جرم کو معاف فرما، الہی ان خطاؤں کو معاف فرما، ہماری حالت پہ ترس کھا، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے وجود کو ایمان والا بنا دے، ہمارے وجود کو اخلاق والا بنا دے، برکت اور عافیت والا بنا دے، تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا، تیری چاہت کا نام وجود ہے، کوئی دکھی بیٹھا ہے، کوئی بیمار بیٹھا ہے، کوئی دردوں میں مارا ہوا، کوئی غموں میں مارا ہوا، کوئی قرضے میں مارا ہوا، کوئی فتنوں میں مارا ہوا، اے میرا مالک دکھیارے سارے اکٹھے ہو کے تیرے سامنے فریادی ہیں، بیٹھ کے تیرا ہی نام لیا ہے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں، تیرے حبیب کا تذکرہ کیا ہے بے ربط جملوں میں، بس ان ٹوٹے لفظوں اور بے ربط جملوں کی خطاؤں کو معاف کر کے قبول فرما، الہی قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اس اٹھنے بیٹھنے کو خیر کا ذریعہ بنا، اخلاص کا ذریعہ بنا، تسبیح خانے کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، الہی اہل لوگوں کو متوجہ فرما، جو ممبر پہ بیٹھنے کے قابل ہوں ان کو متوجہ فرما، جو اس کے اہل ہوں ان کو متوجہ فرما، اے میرا اللہ، اے اللہ جن کو بات کرنا آتا ہو، جن کو بات سمجھانا آتا ہو، جن کے اندر درد ہو، جن کے اندر غم ہو، جن کے اندر سچی کڑن ہو، جن کے اندر سچا سوز اور ساز ہو، اے کریم اللہ یہ نعمتیں عطا فرما، یہ نعمتیں عطا فرما، اخلاص والی نعمت عطا فرما، ہمارا آنا اور بیٹھنا ماس تیرے لیے ہو، ماس تیرے لیے ہو، ماس تیرے لیے ہو، ماس تیرے لیے ہو، اخلاص عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، کسی غرض اور تمے سے بچا، کسی لالچ اور جذبے سے بچا، حفاظت سے غیب سے حفاظت فرما، غیب سے کفایت فرما، غیب سے کفالت فرما، ہماری قدم قدم پہ مدد فرما، ہماری قدم قدم پہ مدد فرما، اس تسبیح خانے میں عالم کو ہدایت کے لیے قبول فرما، اس تسبیح خانوں کو عالم کی خدمت کے لیے قبول فرما، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرما، دکھی لوگوں کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپکری کو اخلاص عطا فرما، اس رسالے کو خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے اس جذبے سچے کر دے، ہماری سوچیں سچی کر دے، اے میرا مالک تو سچا ہے، ہمیں سچا بنا دے، جتنے بھی آئے ان سب کو سچا بنا دے، تسبیح خانے کو سچا بنا دے، اس کو واقعی تسبیح خانہ بنا دے، اس کو واقعی تسبیح خانہ بنا دے، آنے والے ہر شخص کو خالی نہ بھیج، بھرا بھرا بھیج، بھرا بھرا بھیج، الہی الہی دنیا دار کے در سے خالی جائے تو کچھ نہیں، تیرے در سے خالی کوئی نہ جائے، اپنے در کی خیرات عطا فرما، اپنے در کی بھیک عطا فرما، بیکاری جو ہوئے بھیک عطا فرما، بیکاری جو ہوئے بھیک عطا فرما، بیکاری جو ہوئے بھیک عطا فرما، جولیاں خالی ہیں بھیک عطا فرما، ہاتھ خالی ہیں بھیک عطا فرما، گھر خالی ہیں بھیک عطا فرما، کاروبار دنیا خالی ہے بھیک عطا فرما، زمینیں خالی ہے بھیک عطا فرما، جارا نظام خالی ہے بھیک عطا فرما، بیٹیاں بیٹی ہیں بیٹے ان کو رشتوں کی بھیک عطا فرما، قرضداروں کے قرضے دور کرنے کی بھیک عطا فرما، مریضوں کو صحت کی بھیک عطا فرما، اے میرا اللہ بھیک عطا فرما، اے کریم اللہ، اے سخی اللہ، تو کریم ہے، تیرے نیک لوگوں کی نسبتیں لے کے بیٹھے ہیں، ہمارے شجرے میں بڑے بڑے اللہ والے بڑے نیک ہیں، جنہوں نے تجھے منایا، جنہوں نے تجھے منایا، ان کی نسبتیں لے کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی نسبتیں لے کے بیٹھے ہیں، تو نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، تو نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، حضرت عباس کا واسطہ دے کے دعا کرتے تھے، تو حضور کے چچا کی نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، اہل بیت کی نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، اہل بیت کی نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، اپنے نیک درویش و ولیوں کی نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، اے میرا مالک، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بس ان نسبتوں کی لاج رکھ لے، ان نسبتوں کی لاج رکھ لے، جن کے ساتھ ہم وابستہ ہیں میرا اللہ، ان نسبتوں کی لاج رکھ لے، اور ہمارے حال پہ رحم فرما دے، اور ہماری مشکلیں ٹال دے، سارے ملک کی مشکلیں ٹال دے، اس ملک کے حکمرانوں کو بھی جنت دے دے، اس ملک کے حکمرانوں کو بھی ایمان دے دے، اس ملک کے کافروں کو بھی ایمان دے دے، اس امت کے غیر مسلموں کو بھی جنت دے دے، وہ بھی جہنم کی آگ میں نہ جائیں، ان کو بھی کلمے والی دولت عطا فرما، ایمان والا سرمایہ عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کو عطا فرما، محرومی سے بچا، ہماری نسلوں کو محرومی سے بچا، غیب کے خزانے سے فضل کا معاملہ فرما، غیب کے خزانے سے کرم کا معاملہ فرما، غیب کے خزانے سے عافیت کا معاملہ فرما، اے راضی ہونے والے اللہ، تو ماؤں سے جلدی راضی ہو جاتا ہے، تو مائیں روٹ جائیں تو نہیں راضی ہوتی، بہت زیادہ ناراض ہو تو کہتی ہیں جنازے پہ نہ آنا، میں نے تجھے دودھ معاف نہ کیا، ہم تو تجھے بہت ناراض کر چکے ہیں، پھر تو جلدی راضی ہو جاتا ہے، یا اللہ ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، اب تو راضی ہو جا، آئندہ تجھے ناراض نہیں کریں گے، اب تو راضی ہو جا، آئندہ تجھے ناراض نہیں کریں گے، ہماری